بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه واحبابه المعارضين لاعدائه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بالروح منه صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا رحمه للعالمين وعلى اليك واصحابك يا خاتم النبيين الصلاه والسلام عليك يا رسول رب العالمين وعلى اليك واصحابك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فان من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم اهل التقى والنقى والحلم والكرم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله وعظم شانه کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد محترم حاضرین اہل اسلام آج کی عظیم الشان کانفرنس امام احمد رضا انٹرنیشنل سنی کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے بلکہ آخری ساعتیں ہیں اس کانفرنس کی 12 بجے دن سے آپ اس کی کاروائی سماعت فرما رہے ہیں جس میں برطانیہ کے اور پاکستان سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام نے اور سکالرز حضرات نے آج کی کانفرنس کی شخصیت اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارکہ ان کی تعلیمات اور افکار کے حوالے سے آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے خطابات میں آپ کے سامنے ان کی افکار اور تعلیمات کو پیش کیا ہے. محترم حضرات، میں اس کانفرنس کے انعقاد پر جمعیت تبلیغ الاسلام کے سرپرست اعلی عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف نوشاہی قادری دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت اقدس میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عالمی سطح پر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے افکار اور تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کرانے کے لیے اس کانفرنس کا اہتمام فرمایا. ان کے ساتھ جمعیت تبلیغ الاسلام کے تمام عہدیداران، کارکنان اور آستانہ عالیہ کے متوسلین کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے حضرت کے حکم پر اس کانفرنس کے اہتمام کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کی۔ گرامی قدر حضرات، مجھ سے قبل علماء کرام نے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حیات، تعلیمات، افکار، ان کے تبحر علمی اور ان کا تقویٰ، پرہیزگاری، تمام موضوعات پر اب تک کلام فرمایا ہے۔ آج میری طبیعت نہایت علیل تھی تو میں خلاف عادت پروگرام سن نہیں سکا، یہاں بیٹھ نہیں سکا۔ اب بھی کافی تکلیف کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کے سامنے چونکہ پروگرام میں حاضر نہیں تھا، میں نہیں سمجھتا کہ اس بارے میں پہلے بھی مقررین نے آپ حضرات سے کچھ بیان کیا ہو، لیکن میں جو کچھ اعلی حضرت کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ اس اعتبار سے سب سے اہم ہے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امت مسلمہ کے عقائد کو بچانے کے لیے جو چمکھی جنگ لڑی ہے، آج ہمیں کچھ لوگوں کو یقیناً اعلی حضرت کے ان افکار سے اور ان کے اس اسلحہ سے اور بارود سے یقیناً واقفیت حاصل ہے جس کے ساتھ انہوں نے دین کے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ لیکن اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ان تعلیمات سے سب سنی حضرات واقف نہیں ہیں، تاکہ آج کے پرفتن اور پرخطر دور میں وہ اعلی حضرت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے عقائد اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ لہذا ضروری ہے کہ یہ جانا جائے کہ اس وقت دنیا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں وہ جنتی اور ہدایت والی جماعت جس کا نام اہل سنت و جماعت ہے، اس جماعت کو جو خطرات درپیش ہیں اور اس جماعت کے کٹاؤ کے لیے اور اس جماعت کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں جو تحریکیں چل رہی ہیں، ان تحریکوں کے بارے میں اس عبقری شخصیت امام اہل سنت کے کیا نظریات تھے کہ جو اس وقت انہوں نے اہل سنت و جماعت کو سنبھالا دیا، آج بھی اگر ہم ان نظریات، افکار اور تعلیمات سے واقف ہو جائیں تو دنیا کے ہر فتنے کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور پوری دنیا میں پھر اس کے رسول اور محبت رسول کا عالم اور زیادہ بلند کر سکتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، اس کے لیے توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ جتنی دیر تشریف رکھیں دل کی توجہ کے ساتھ میری گزارشات کو سماعت فرمائیں، اور میں یہ کوشش کروں گا، میرے بارے میں لوگوں کو یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ جب کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے تو اس کے ذاتی جذبات کا بھی اس میں کوئی دخل ہوتا ہے۔ میں ان ذاتی جذبات کے بارے میں اور میرے جذبات کے بارے میں پروپیگنڈا کرنے والے لوگوں سے معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اگر بغیر جذبات کے تقریر کرنے سے ان کا گزارا ہو سکتا ہے تو شاید میرا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جذبات اللہ جانتا ہے، صرف میرے جذبات نہیں ہیں، یہ میرے اکابر کے جذبات ہیں۔ اور یہ بھی سن لیں کہ یہ صرف اکابر کے جذبات نہیں ہیں، اس بارے میں جن مسائل پر ہم بات کرتے ہیں اس میں قرآن کا بھی یہی جذبات ہے اور حدیث رسول کا بھی یہی جذبات ہے۔ اور اب تک جن حیثیت سے فاضل بریلوی کا تعارف کرایا گیا ہے، وہ بحیثیت فقی، محدث، عالم، مفسر اور مفتی، مجتہد، مجدد، ان سب حیثیت سے تعارف کرایا گیا، لیکن میں ایک بات خاص طور پر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک محقق، ایک مفتی، ایک فقیر، ایک عالم، ایک محدث، ایک مفسر بغیر جذبات کے ہو سکتا ہے؟ ایک ریسرچ سکالر اپنی تحقیق بغیر جذبات کے بھی پیش کر سکتا ہے، باحوالہ گفتگو کر سکتا ہے، لیکن کوئی دائی، سچا دائی بغیر جذبات کے اپنی دعوت پیش نہیں کر سکتا۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک محقق اپنی تحقیق کو بغیر جذبات کے تحقیق پیش کر دے،
اور یہ نہ چاہے کہ ضرور دنیا اس بارے میں میری ہمنما ہو جائے، بس میرا نقطۂ نظر ہے لوگ سن لیں. آج کل کے سیمینار، مذاکرات اور کانفرنسیں اس سطح پر بھی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے نقطۂ نظر پیش کیا، جو اس کے ساتھ متفق ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں ہوتا بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ دائی کی حیثیت نہیں. دائی اپنے خون کا آخری قطرہ بھی اس بات پر لگا دیتا ہے کہ جب میں حق پیش کر رہا ہوں تو لوگوں کو اس کا ہمنوا ہونا چاہیے. رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں یہی تڑپ تھی اور یہی جذبہ تھا. جو صرف محقق نہیں تھے، وہ ایک دائی تھے، وہ دائی تھے اور اپنی دعوت پیش کرنے میں وہ جذبات ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے. اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ماحول کو توڑا، نئے سرے سے اس ماحول کو جوڑا، بنایا اور اس میں عشق رسول کی تحریک پیدا کر دی. گرامی قدر حضرات، آج بھی ہمیں اپنے ذاتی رشتوں کو، نعتوں کو، اور بعض لوگوں کے سامنے یہ بھی ایک بہت بڑا بت ہے آج کے زمانے میں کہ اگر وہ کسی ڈھیلے ڈالے استاد سے پڑے ہوئے ہیں تو بڑی مصیبت انہیں ہو جاتی ہے. ہاں استاد تو اس طرح نہیں فرماتے تھے. تو کانفرنس کرنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ جن کے استاد دائی نہیں تھے، وہ اس دائی محبت رسول کا پیغام اپنا استاد بنا لیں. اگر کوئی کمی تھی کسی استاد میں یا کسی کے شیخ کو پورے مسئلے کی واقفیت نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اس دھارے سے کٹ کرنا چلے کہ کیونکہ ہمارے استاد سے ہمارا آستانہ ذرا ڈھیلا ہے، بس ہم ٹھیک ہے گزارا کر رہے ہیں. نہیں، اس طرح کام نہیں چلے گا. محبت رسول کی تحریک کے لیے ہر شخص کو کمر بستہ ہونا ہوگا، سینہ سپر ہونا ہوگا، اور جس قائد پر آنکھیں بند کر کے ہم اعتماد کر سکتے ہیں کہ اس کی کوئی بات بھی قرآن و سنت کے مخالف نہیں ہوتی، وہ فقط امام احمد رضا بریلوی. اس دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ صبح کے وقت ٹھیک ہے، دوپہر کے وقت لڑک جاتے ہیں. ہاں دوپہر کو صحیح ہے تو عصر کے وقت لڑک جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. بس معاملات ہیں، اب دنیا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، مصلحت ہوتی ہے، مصلحت اور مسالے ہیں، مصلحتیں ہیں بڑی، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے سب کچھ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مصلحت بھی محبت رسول تھی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کمٹمنٹ بھی محبت رسول تھی، اعلیٰ حضرت کا گزارا بھی محبت رسول تھا، اعلیٰ حضرت کی تحریک بھی محبت رسول تھی، اعلیٰ حضرت اول بھی محبت رسول تھے، آخر بھی محبت رسول تھی.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام اہل سنت.
گرامی قدر حضرات، ایک بات صبح سے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں میں ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ بات ہے کہ ہمارے محققین نے بتایا کہ فاضل بریلوی کو 55 علوم میں مہارت تامہ حاصل تھی، اس میں 16 فنون آپ نے پڑھے ہیں، باقی وہ ان کو وابی طور پر علوم حاصل ہو گئے، علم لدنی حاصل ہو گیا. آپ یہ سوچیں گے کہ اس شخص کا کیا کمال ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود ہی زورا زوری علم دے رہا ہے. مطلب کسی نے پڑھا تو اسے ملا، اسے پڑھا بھی نہیں تو دے دیا. قدرت سے بھی ہم پوچھتے ہیں کیا بات ہے، ہم تو جو پڑھے ہیں وہ بھی سیدھے نہیں آتے، تو اس پر اتنا کیوں راضی تھا کہ 16 پڑھے ہیں 55 دے دیے. بات غور کر رہے ہیں آپ اس بات پر؟ ایک شخص کو پڑھے بھی کچھ نہیں آتا، کسی کو نہیں پڑھتا تو عطا فرمایا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بات سمجھے گی آپ، توجہ فرمائیں گے اس پر. فاضل بریلوی بڑے لائق تھے، فاضل بریلوی بڑے ذہین تھے، فتین تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں بڑی قابلیت تھی. یہ سب 12 بجے سے آپ سن رہے ہیں. میں ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قدرت کا بھی عجیب حالات ہوتے ہیں. جب اس طرح ذہانت فطانت، کسی کو دماغ، عقل، سوچ، فکر، تفکر، بصیرت اس طرح وافت دے دیتی ہے نا، تو پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے، اس سے کام بھی اتنا ہی لیتی ہے اور دوسروں کی طرح نہیں ہوتا. جتنا کچھ اسے دیتا ہے کام بھی اس کے مطابق لیتا ہے. تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے جی 1000 کتاب لکھی، اگر ان کی زندگی کے دنوں پر تقسیم کرو تو ہر دن میں بھی ایک کتاب بنتی ہے. اتنا کچھ انہوں نے لکھا ہے تو دہم چڑھا ہے، بڑا کم تھا، رب نے ان کو بن پڑے دیا تو اسی لیے دیا. اٹھو، تمہیں کچھ کام کرنا ہے. ہم ان کے احسان مند ہیں, مشکور ہیں. کیوں کہ کئی لوگوں کو ذہانت بھی ذلیل کرتی ہے, ان کو ذہانت نے ذلیل نہیں کیا. دنیا میں جتنے لوگوں نے لوگوں کو بھی ذلیل کیا وہ ذلیل ہوتے ہیں. میرے غلام اوقات یعنی نے کتنی کتابیں لکھی, ذہانت تو اس کے پاس بھی تھی. آج بھی بڑے ذہین ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہم نابغہ ہیں. ابھی میرے عزیز نے بھی کہا کہ نابغہ تم من نوابغ, تو ہم نہیں ہیں, ہم ایسا نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے چلو طالب علم ہے, عزیز ہے ہمارے مفتی صاحب ہے, اب تو طالب علم نہیں رہے, لیکن میں خدمت میں ان کے ہاتھ باندھ کر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ نابغہ کہلانا آسان ہے, اور نابغہ کہلانے کے بعد سارا دن اس پر توجہ رہے کہ میں نے دوپہر کو کون سا سوٹ پہنا تھا, اور میں نے عصر زور کے بعد کون سا سوٹ بدلنا ہے, اب عصر کے وقت کون سا سوٹ بدلنا ہے, اور ہر سوٹ کے ساتھ میں نے گاڑی بھی نہیں بدلنی ہے, اور گاڑی اس رنگ کی ہو جس رنگ کا میں نے سوٹ پہنا ہوا ہو. نابغے اس کام کے لیے نہیں ہوتے, بلکہ نابغے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ فاضل بریلوی جب ان کو تختے پر لٹایا گیا ان کو نہلانے کے لیے, آخری غسل دینے کے لیے, تو مولانا حسنین رضا فرماتے ہیں شہادت کی انگلی میں نے دھونے کے لیے جب ہاتھ میں پکڑی تو ان کی انگلی میں پورا قلم دان بنا ہوا تھا, بغیر سارے کے قلم آ جاتا تھا, کیونکہ اسی ہاتھ کے ساتھ اتنا لکھا اتنا لکھا کہ ایک تو وہ قلم دان ہے جو لکڑی کا بنا کر رکھتے ہیں, ان کی ہڈی ڈھل گئی تھی قلم پکڑ کے پکڑتے, بغیر سارے کے بھی قلم لکھتا چلا جاتا تھا. اس طرح نہیں, اگر اس طرح کے نعرے لگانے ہیں تو مجھے چھٹی دیں. آپ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یہ بھی اس لیے کہ آکر بھی دائی ہے نا, اس لیے ڈھیلا نعرہ نہیں سنتا. ہاں جی حضرات گرامی, فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ نے کوئی ناز و نعمت کی زندگی نہیں گزاری, حالانکہ آپ ایک نواب تھے فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ, اور انگریزوں سے جاگیر نہیں لی تھی. یہ سن لیجئے, مولوی اشرف علی تھانوی 650 روپیہ انگریز گورنمنٹ سے لیتا تھا. مولوی اشرف علی تھانوی 650 روپیہ ماہانہ, آج سے 70 سال پہلے 650 روپیہ ماہانہ گورنمنٹ انگلشیا سے لیتا تھا, لیکن اعلی حضرت 12 گاؤں کے مالک تھے, اور ان کے دادا کے دادا نواب سعید اللہ کو اورنگزیب عالمگیر کے دربار سے 10,000 کے منصب پر فائز تھے. یہ جاگیر ملی تھی, اور تقسیم ہوتے ہوتے حافظ کاظم علی, مولانا رضا علی, مولانا نقی علی کے بیٹے تھے مولانا احمد رضا خان بریلوی, یہ ان کا شجرہ ہے. نواب سعید اللہ خان کے پوتے مولانا رضا علی, اور مولانا رضا علی کے پوتے ہیں امام احمد رضا بریلوی. تو مغلیہ دور میں 10,000 کے منصب پر ان کے دادا کے دادا نواب سعید اللہ فائز تھے, اور اعلی حضرت کے پاس پہنچتے وہ جاگیر 12 گاؤں پر رہ گئی. میرے والد گرامی 1943 میں بریلی شریف میں پڑھتے تھے دورہ حدیث شریف, تو کٹائی کے موسم میں وہ اس جاگیر پر جاتے تھے. مفتی اعظم ہند 6 گاؤں ان کے پاس تھے, حجت الاسلام کے پاس 6 گاؤں تھے, 12 گاؤں کے مالک تھے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور کاموں میں, دین کے کاموں میں کبھی آپ نے کسی کو باقاعدہ طور پر اپیل نہیں کی کہ میرے ساتھ مدد کریں. آج بھی سنیوں کا کوئی پریس نہیں ہے, لیکن اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے رضویہ پریس آج سے 70 سال پہلے لگایا ہوا تھا, اور یہ کتابیں جو آج آپ کو مل رہی ہیں, لوگ کہتے ہیں چل رہی ہیں اور کتابیں چھپ نہیں رہی ہیں, اعلی حضرت نے جتنی کتابیں آج موجود ہیں اپنی زندگی میں ایک دفعہ چھپوائی تھی, اپنے ہی پریس سے چھپوائی تھی, تب آج وہ دنیا میں موجود ہیں. اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو مستغنی فرمایا تھا. آپ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ابا جی نے ہمیں فرمایا کہ 12 گاؤں سے جتنا بھی غلہ آتا ہے, پکی فصلیں یعنی چاول کی فصل اور گندم کی فصل, تو آپ فرماتے 6 مہینے کے لیے گندم, 6 مہینے کے لیے چاول آپ رکھ لیں گھر کے کپڑے کے لیے, کھانے کے لیے, باقی فصل بیچے نہیں. ان سب سے ہم دین اسلام کی اور عظمت مصطفیٰ کی کتابیں چھپوائیں گے. گرامی قدر حضرات, اس دور میں ایسے لوگ تھے, آج ہمیں کہتے ہیں کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں. ہمارے امام نے جب آپ کا انتقال ہوا تو وصایا شریف آپ کا چھپا ہوا موجود ہے. آپ نے مولانا حسنین رضا جو بھتیجے بھی تھے, داماد بھی تھے, اپنے بیٹوں سے بڑے تھے, ان کو کہا حسنین بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے کل میں 22 چیزوں کا نام لیا, یہ 22 چیزیں پکا کر رکھنا اور اس پر فاتحہ دلانا اور فقیروں کو کھلانا, اغنیا میں سے اسے کچھ نہ دینا. آج لوگ سوال کرتے ہیں, آج تک دیوبندی مناظر ہمارے سامنے کہتے دیکھو جی مولوی احمد رضا خان صاحب کو تو جاتے ہوئے بھی کھانے کی فکر تھی, اتنی چیزوں کا نام لیا. میں نے کہا بیوقوف, وہ جب فوت ہو رہے ہیں تو انہوں کھانے کی کیا فکر ہے, ان کو کھلانے کی فکر ہے. ہاں یعنی اب تو فوت ہو رہے ہیں نا, وصیت کرنے میں اگر کھانے کی فکر ہوتی تو یہ کہتے بھائی کچھ نہیں دینا, ٹھیک ہے ہم نے ساری زندگی یہ کہا ہے سالے ثواب کرو تو مسئلے لکھے ہیں, بڑا کام کر دیا. بائیس کھانوں کا نام لیا اور کہا دیکھو حسنین بیٹا یہ سب کھانے, ایک ایک کھانے کا نام باقاعدہ بتایا یہ کھانے ہونے چاہیے ہمارے فاتحہ میں, اور فقیروں کو کھلانا, غنیوں کو کچھ نہیں کھلانا, اغنیا کو دعوت کرنی ہے تو اپنے پاس سے کرنا, اور یہ صرف فقیروں کو کھلا دینا. جبکہ اس کے مقابلے میں دیکھو دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی سوانح اشرفی اٹھا کے دیکھو, جب فوت ہونے لگے تو کہنے لگے اپنے واریوں سے, اپنے پاس جو بیٹھنے والے تھے ان سے کہا کہ میں نے آخری عمر میں عورت کر لی, 16 سال کی لڑکی سے شادی کی مولوی اشرف علی تھانوی نے مرنے سے 1 سال پہلے. تو کہا اب کہہ رہے کہ کہاں میں لکھا کام, بھائی دیکھو میرے دوستو میں تقریباً محسوس کرتا ہوں کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے, ہر مہینے اگر آپ مرید سارے ایک ایک روپیہ جمع کرا دیں تو آپ کی پیرنی صاحبہ کا کام چلتا رہے گا, ان کا خرچ پیٹھا بنا رہے گا, آپ کا جائے گا کچھ نہیں, ہمارا کام بند. 650 سرکاریں انگلیشیا سے لیتے رہے زندگی میں, اور جاتے ہوئے مریدوں سے کہا کہ ایک ایک روپیہ ہر مہینے پیرنی صاحبہ کو دے دینا. ہمارے علماء نے تبصرہ کیا اس پر, انہوں نے کہا مرتے ہوئے بھی آپ کو یہی فکر رہی کہ کس طرح ہمارے پاس کچھ آئے. اعلیٰ حضرت تو وہ ہے کہ جنہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہ وصیت کی کہ اغنیا کو کچھ نہ دیا جائے لیکن فقراء کو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا پیش کر دیا جائے. گرامی قدر حضرات, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بے شمار خصوصیات ہیں, لیکن میں جس مسئلے پر آج کی ضرورت کے تحت بات کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں بہت سے فتنے کھڑے ہوئے, لیکن ان فتنوں میں بڑا فتنہ وہابیت کا فتنہ تھا, وہابیت کا فتنہ تھا. آپ جانتے ہیں ابھی مجھ سے پہلے یہ تذکرہ ہوا کہ مولوی اسماعیل دہلوی دلی کے خانوادہ شاہ ولی اللہ میں سے پیدا ہوا, حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کا یہ پوتا تھا, حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا بھتیجا تھا, لیکن یہ وہابی ہوا. محمد بن عبد الوہاب نجدی کی فکر سے یہ شخص متاثر ہوا اور ہندوستان میں اس نے تقویت الایمان کتاب التوحید کے خلاصہ اور ترجمہ کے طور پر لکھی, اور یہ نئی فکر اس نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کی فکر ہندوستان میں پھیلانے کی کوشش کی. مولوی اسماعیل دہلوی ایک فتنہ وہابیت, یہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے دور میں یہ فتنہ بہت زور پکڑ رہا تھا, اور اس فتنہ کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ اس دور میں عروج پر تھا. مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ اس دور میں عروج پر تھا. مرزا غلام احمد قادیانی اپنے دعوی پیش کر رہا تھا, اور مرزا غلام احمد قادیانی اپنے تمام وسائل کو انگریز کی حمایت سے اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لا کر لوگوں کو ملازمتیں دلا کر اور لوگوں کو معاشی طور پر سپورٹ کر کے وہ اپنی جماعت کو بڑھا رہا تھا. تیسرا فتنہ جو اس دور میں مغلیہ دور کے اندر جس فتنے نے بہت کھل کھیلا اور بہت زیادہ ملت اسلامیہ کا نقصان کیا وہ رافضیت اور شیعیت کا فتنہ تھا. مغلیہ دور کے اختتام پر اس فتنے نے بھی بہت زیادہ علاقوں میں جو مغلوں نے شیعوں کو یا اپنے وزیروں کی شکل میں شیعوں کو جو جاگیریں دی تھی, خاص طور پر اکبر کے دور میں اور جہانگیر بادشاہ کے دور میں, آپ جانتے ہیں کہ جہانگیر کی بیوی ملکہ نور جہاں جو اس کی محبوبہ تھی وہ ایرانی تھی, اور اس کا بھائی آصف جاہ وہ ایک کٹر شیعہ تھا جس نے تقریباً 100 مجتہد علماء کو ایران سے ہندوستان میں منگوایا شیعت کی ترویج و اشاعت کے لیے, جس میں چھوٹے موٹے نئی ملا قاضی نور اللہ شوستری کی سطح کے علماء بھی تھے جو کہ شیعہ مذہب میں مجتہد کا درجہ رکھتے تھے. 100 علماء کو ملکہ نور جہاں نے اپنے مشاورہ پر ماہانہ تنخواہ پر ایران سے ہندوستان میں منگوایا شیعت کو پھیلانے کے لیے. ان سب کی کاروائی اور کارکردگی بھی اس دور میں جوان تھی. جب مغلیہ دور کا زوال ہوا تو ان لوگوں کے مدارس لکھنؤ میں بھی اور رامپور میں بھی اور بریلی شریف کے ارد گرد بھی اور سمبل شہر میں بھی, مراد آباد کے اندر بھی, دلی تک اور یہاں پنجاب میں بھی شیعت کے اثرات اس وقت پورے طور پر جوان تھے. ان تمام فتنوں کے ساتھ ساتھ علی گڑھ میں سر سید جو نیسری تھا اور اس نے اپنی تفسیر قرآن میں معجزات کا انکار کیا, روحانیت کا انکار کیا, فرشتوں کا انکار کیا, سر سید کا ایک مستقل فتنہ موجود تھا، نیچریت کا فتنہ مولا عبداللہ چکرالوی جو کہ حدیث پاک کی حجیت کا قائل نہیں تھا اور صرف قرآن کو دلیل مانتا تھا، عبداللہ چکرالوی کا فتنہ، اہل قرآن کا فتنہ جو بعد میں غلام احمد پرویز کی صورت میں اس وقت بھی پوری دنیا میں کہیں کہیں سر نکالتا ہے اور حدیث پاک کو بطور دلیل تسلیم نہیں کرتا، یہ فتنہ بھی اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے دور میں اپنے پورے عروج پر تھا اور پریس میں ہر طرح سے اس کا تذکرہ ہوتا رہا۔ کیوں ہوتے رہے یہ سارے فتنے پیدا، اس کے بارے میں علماء آپ کو اچھی طرح بتا چکے ہیں کہ اس کے اثرات کیا تھے، کیا چیز ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے یہ سب فتنے پیدا کیے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایک اکیلا آدمی جس کے ساتھ اس وقت کوئی جماعت موجود نہیں تھی، ایک اکیلا عالم دین تنہ تنہا ان سب حالات پر، پہلے تو آپ یہ محسوس فرمائیں کہ آج کے دور میں بھی ہمارے ایسے درویش صفت علماء ہیں جو حالات پر نظر ہی نہیں فرماتے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اگر ہمیں اس سے کیا غرض ہے، ہمیں ایک گوشے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنی ہے یا قانون سا پڑھانا ہے، کسی کو کدوری پڑھانی ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی یہ سب سے بڑا کام فرماتے تو آج کسی فتنے کا مقابلہ نہ ہو سکتا اور کسی فتنے کے سامنے بند نہ باندھا جا سکتا۔ فاضل بریلوی کتابیں بھی پڑھاتے تھے، کتابیں لکھتے بھی تھے، رات کو جاگتے بھی تھے، اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے، ہر وقت درود و سلام بھی پڑھتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ تمام فتنوں کا مقابلہ بھی کرتے تھے۔ ایک دفعہ اگر اس سے زیادہ زور کے ساتھ آپ نعرہ سنا سکیں تو بڑی مہربانی۔ میں ایک ناچیز طالب علم میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کسی کو اگر کہا جائے بڑا محدث ہے، بڑا مفسر ہے، بڑا مجتہد ہے، بڑا کلامی ہے، بڑا ماہر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر معاشرے پر اس کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے یا کم از کم وہ اپنی آواز نہیں پہنچاتا، اثرات تو اللہ کے پاس ہیں لیکن وہ کوشش نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، آواز نہیں پہنچاتا، تو اس کا محدث ہونا، مفسر ہونا مسلمانوں کے لیے کوئی مفید نہیں ہے۔ کیوں؟ علم اس کے پاس ہے، وہ اپنا علم لے کر اپنی قبر میں چلا گیا، جب تک لوگوں کے سینے روشن نہیں کیے تو اس کے علم سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا؟ ارے جس نے اپنے علم کو بہت بڑے دریا یا حوض یا کنویں کی شکل نہیں دی بلکہ ایک سمندر کی شکل میں قریب والوں کو موتی دیے ہیں، دور والوں پر بھی بادل برسا دیے، پوری دنیا کو روشن اور منور فرما دیا۔ جو قریب آئے کسی کو صدر الفاضل بنا دیا، کسی کو صدر الشریعہ بنا دیا، کسی کو ملک العلماء بنا دیا، کسی کو شیر بیشہ علیہ سنت بنا دیا، کسی کو مبلغ اسلام عبدالعلیم مرتھی بنا دیا، کسی کو عشق رسول احمد مختار مرتھی بنا دیا، کسی جو بھی آیا فاضل بریلوی نے ان کو موتیوں سے مالا مال کر دیا۔ ارے ہم ان تک نہیں پہنچ سکے لیکن صحت عقیدہ کے نور سے آپ نے ہمارے سینوں کو بھی اجال دیا۔ گرامی قدر حضرات، سب سے پہلے میں وہابی تحریک کے بارے میں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گرفت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہی شخص تھا محمد اسماعیل دہلوی، مولوی اسماعیل دہلوی، جس نے سب سے پہلے کتاب التوحید کا یہاں ترجمہ کیا۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں ملت اسلامیہ کو آگاہ کیا کہ مولوی اسماعیل دہلوی وہابیہ کا باپ ہے، اور 72 وجوہ اس کتاب میں نقل فرمائی ہیں کہ 72 وجوہ سے اس پر کفر لازم آتا ہے۔ کتنی؟ زور سے، 72 وجوہ سے اس پر کفر لازم آتا ہے. آپ نے 72 عبارات اس کی صراط مستقیم اور تقویت الایمان سے کفری عبارات کو اس کتاب میں پیش کیا ہے اور پھر اس پر گرفت فرمائی ہے. دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ سب کفری عبارات ہیں. اور آپ نے کلامی احتیاط کے باوجود یہ بات لکھی ہے کہ 72 وجوہ سے ان عبارات کا قائل جو ہے اس پر کفر لازم آتا ہے. اور سب سے بڑی عبارت جو جس پر آپ نے گرفت فرمائی ابھی مولانا شرف صاحب آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے, میں فاضل بریلوی کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. فاضل بریلوی نے صراط مستقیم صفحہ نمبر 95 سے یہ عبارت نقل فرمائی ہے, بمقتضائے ظلمات بعد و آفوق بعد از وسوسہ زنا خیال مجامت زوجہ خود بے ترس و صرف ہمت بسو شیخ و امثال از معظمین گو جناب رسالت ماں باشن بچندی مرتبہ بدتر از استغراق در صورت گاؤ خر خود است. ایک مرتبہ لعنت کر دیں مولوی اسماعیل دہلوی پر ہے. یہ ہے ایک دائی کا طریقہ کار کے وہ بغیر لعنت کرائے بات آگے جا نہیں سکتا. جس شخص نے سرکار کے خیال کو گائے بیل کے خیال سے بدتر قرار دیا ہے آپ اس کے بارے میں نفرت نہیں کر سکتے. مولوی اسماعیل دہلوی پر اور یہی عبارتیں سننے کے بعد جو اس کو امام مانے اس پر ہے, ان پر ہے, زور سے کہہ دے ان پر ہے. کیوں؟ کہ وہ اتنا خبیث آدمی ہے کہ سرکار کے خیال کو گائے بیل کے خیال سے بدتر قرار دے رہا ہے اور ہم مسلمان سن کر ماں جا کے کہہ دیں استغفر اللہ. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. یعنی اس وقت اگر وہ سامنے موجود ہو تو ہمیں قتل کرنا لازم تھا ہم پر, ہم اسے گولی مار دیتے. وہ ہے نہیں خبیث تو لعنت کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے اس بے ایمان پر. جو شخص آہستہ لعنت کرتا ہے مجھے اس کے ایمان میں شک نظر آتا ہے. یہ عبارت سب سے پہلی عبارت یہ موجود ہے, میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب لوگ کہتے ہیں جی سختی ہے آپ نرمی کر کے دکھائیں. یعنی یہ عبارت سننے کے بعد آپ جو نرمی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں وہ کر دیں. یعنی جو شخص یہ کہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں اپنی توجہ حضور کی طرف لے جاتا ہے یا وہ جناب رسالت باپ جب کہہ دیا تب اور شیخ اور امثال آن کہنے سے تو کوئی مطلب نہیں, جناب رسالت باپ کی طرف جو توجہ لے جاتا ہے یہ کئی گنا بچندی مرتبہ بدتر از استغراق در صورت گاؤ خر خود است, اپنی گائے اور گدے کے خیال میں ماں بونے سے کئی درجے بدتر ہے حضور کی طرف خیال کرنا یا آپ کے خیال میں مستغرق ہونا. زور سے ہاتھ بننا تو ہم ٹلے نال تاب کے جس نے سیال سرکار دو عالم کے خیال کو گائے بیل کے خیال سے بدتر کہا. یہ ٹھنڈا ملک ہے اصل میں, یہ بڑی بیماری ہے. یہ گرمی ہو نہیں تو بندہ بات کر نہیں سکتا نا. گرامی قدر حضرات, یہ وہ عبارت اور بنیاد ہے صراط مستقیم میں یہ کتاب ہے. بعض ہمارے لوگ اتنے عجیب ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بات آپ نے سنائی کیوں. میں نے کہا اس لیے سنائی ہے کہ بعض لوگ ان کو باپ بنا لیتے ہیں, کہتے ہیں مولوی صاحب ہیں ابا بنا لیتے ہیں. مولوی صاحب, اب جن مولوی صاحب کے یہ امام ہوں وہ مولوی صاحب ہیں؟ جو مولوی صاحب اپنی کتابوں میں لکھیں گے یہ اسماعیل دہلوی ہمارے امام ہیں. اور یہ کس نے لکھا ہے؟ تاریخ اہل حدیث میں اور مقام اہل حدیث میں اہل حدیث حالانکہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی امام نہیں, لیکن تاریخ اہل حدیث میں اور مقام اہل حدیث میں مولوی ابراہیم میر نے اور مولوی ثناء اللہ امرتسری نے لکھا ہے کہ ہمارے مقتدا اور پیشوا اسماعیل دہلوی ہیں. ہمارے مقتدا اور پیشوا اسماعیل دہلوی ہیں. دیوبندیاں بھی فخر کرتے ہیں کہ ہمارے مقتدا اور پیشوا اسماعیل دہلوی ہیں. تو جن کا مقتدا کافر ہے اس کے مقتدی کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ بولو, جن کا پیشوا کافر ہو مقتدی مسلمان ہو سکتے ہیں؟ انہیں نہ بولو. یہی گرفت فرمائی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں. اب دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف توجہ لے جانا نماز میں آپ کی طرف توجہ لے جانا، اس پر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلائل قائم فرمائے، یہ مسئلہ الگ مسئلہ ہے، یعنی توجہ کرنی چاہیے آپ کی طرف نماز میں یا نہیں کرنی چاہیے، اس کو بطور مسئلہ اس پر الگ بات فرمائیے، اس پر الگ بات فرمائی، لیکن فرمائے یہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ جب حضور کے خیال مبارک کو آپ نے گائے بیل کے خیال سے بدتر قرار دیا تو یہ توہین ہو گئی، توہین ہوئی، مسئلہ جاتا رہا کہ کیا توجہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، وہ بات ہی الگ ہے۔ حضور کے خیال کو، آپ کی طرف خیال کو آپ نے اتنی گندی مثال دی، گائے بیل کے خیال سے بدتر قرار دے دیا، تو قرآن و حدیث کی روح سے جو رسول اللہ کی تنقید اور توہین کا مرتکب ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، یہ تو صراحتاً توہین کے لگے۔ اگر کسی شخص کی یہ وام ہوتا ہے کہ جناب اس میں کیا توہین ہے، وہ تو انہوں نے اس لیے کہا کہ گائے بیل کا خیال آ جائے تو تعظیم نہیں پیدا ہوتی، اور اگر کسی معظم آدمی کی طرف خیال جاتا ہے، حضور کی طرف جاتا ہے، تعظیم پیدا ہوتی ہے، تو نماز میں غیر خدا کی تعظیم آ جائے، شرک ہو جاتا ہے، اس لیے کہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں، یہ بات نہیں، کیوں کہ توجہ اگر حضور کی طرف توجہ رب چاہتا ہے وہ توجہ تمہاری نماز میں حضور کی طرف نہ جائے تو کہہ دیتا میں نے جن آیتوں میں اپنے رسول کا ذکر کیا ہے وہ آیتیں نماز میں نہ پڑھنا۔ توجہ نہیں ہے آپ کی، اگر رب یہ چاہتا، اب بتاؤ دنیا میں کون ایسا نمازی ہے لال بجکڑ کہ وہ آیت یہ پڑھے، یا ایھا النبی انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، اور یہ پڑھتے ہوئے اسے توجہ نہ جائے کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں۔ کہہ دو میں سبحان اللہ،
امام آل سنت، عشق مصطفیٰ۔
یعنی اگر یہ کوئی مسئلہ بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ صاحب نہیں اس طرح تو تعظیم ہوتی ہے، تعظیم نماز میں ہو جائے، حضور کی ہو جائے، غلط ہے، خالص عبادت ہو رہی ہے خدا کی، تو میں کہتا ہوں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ خود نقل فرما رہے ہیں، پہلی پابندی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا جن آیتوں میں میں نے اپنے حبیب کی صفات کا ذکر کیا ہے وہ آیتیں قرآن میں نہ پڑھو کیونکہ توجہ جاتی ہے۔ پھر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اب جو کوئی سمجھ کے پڑھتا ہے تو اس کا خیال جائے گا کہ جس کا راستہ میں مان رہا ہوں وہ کون ہے، تو خدا خود فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور جن کا راستہ مانگ رہا ہو نبی تو ہے، وہ صدیقین تو ہے، شہدائی ہے، صالحین ہے، نہ صرف خیال جناب محمد رسول اللہ کی طرف جائے گا بلکہ آپ کے غلاموں اور اولیاء کرام کی طرف بھی خیال چلا جائے گا۔ پھر نماز میں یہ لازم فرما دیا السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ بھی پڑھا، السلام علیکم ایھا النبی بھی پڑھا۔ اب کون بے دھیان نمازی ہے کہ ایھا النبی تو پڑھے اور یہ پتہ نہ لگے یہ نبی کون ہے، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تو پڑھے پر دھیان نہ کرے یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں محمد عبدہ و رسولہ۔ فرمایا ارے نمازی اس طرح خود رفتہ ہو کے نماز مت پڑھ کہ جو کچھ کہہ رہا ہے تجھے پتہ ہی نہ چلے امام غزالی کا کون لائے۔ فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کا مزاج یہ ہے کہ جب پڑھو السلام علیکم ایھا النبی، او حضور شخص الکریم، اس شخصیت کو اپنے ہاتھ سامنے حاضر و موجود سمجھو جس پر تم سلام پڑھ رہے ہو۔ ایک نہیں، یہاں اس وقت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے 40 حوالے نقل فرمائے کہ بغیر حضور کی طرف توجہ کیے تو نماز پڑھی نہیں جا سکتی۔ امام شارانی فرماتے ہیں، امام غزالی فرما رہے ہیں، درود شریف موجود ہے، بخاری شریف سے موجود ہے، مسلم شریف سے موجود ہے، جامع ترمذی سے موجود ہے۔ گرامی قدر حضرات توجہ ہے، یہ تو ہے مسئلے کی حالت۔ اب میں مولوی سے پوچھتا ہوں کہ ایک آیت پر، ابھی ذریت اسماعیلیہ موجود ہے نا، منہ اٹھا اٹھا کہتے ہمارا امام ہے، میں کہا بریڈ فورڈ سے لے کر لندن اور لندن سے لے کر گلاسکو تک، گلاسکو سے لے کر نیو پورٹ تک،
اتنا علاقہ میں نے دیکھ لیا جی، جو دیکھا اس کا ذکر کر رہا ہوں، گلاسکو سے لے کر لندن تک اور نیو پورٹ تک، بریڈ فورڈ تک، او ایڈنبرا، ہمارے ڈراموں میں تو اس کو جن بنا کے پیش کرتے، ہمارے پاکستان میں ڈرامہ لگتا ہے اس کو ایڈنبرا ایڈنبرا کرتے، یعنی جن کی زبان ہے یہ، تو ہم سمجھتے تھے پتہ نہیں یہ جنوں کا کوئی کال ہوگا، اور یہاں آ کے پتا چلا وہ جن نہیں کہتے، یہاں ایک شہر ہے ایڈنبرا، تو ایڈنبرا ہو جناب اس سے لے کر ویلز تک، اور یہاں سے دیوبند تک، میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ایک آیت پڑھو یا صحیح روایت پڑھو جس میں یہ لکھا ہو موجود ہو اللہ کا حکم یا اللہ کے رسول کا حکم کہ نماز میں محمد رسول اللہ کی طرف توجہ نہ لے جاؤ، میں پوچھتا ہوں اسماعیل تیلوی کا یہ کھلا بکواس قرآن کے مخالف ہے یا نہیں؟ رسول اللہ کی شان یہ ہے، سن لو، علماء محققین نے شریعت کا مزاج بتایا، من استخف بجناب ہی وہ کافر ملعون فی الدنیا والآخرہ، جو شان رسالت میں تخفیف کرے یا چھپائے یا بخل کرے وہ کافر ہے، دنیا و آخر میں اس پر لعنت، بھائی یہ خطابات جو ہوتے ہیں نا ہر آدمی کو ایک جیسے مت دو، مفکر اسلام ابھی تقریر کر کے گئے، وہ اکیلے مفکر اسلام ہیں، بس ہمیں نہیں کہو نہ صحیح ہے، اس میں بھی جھگڑا پڑ جاتا ہے، ہماری جماعت ابھی اس ماحول سے نہیں نکلی، آگے ان سے کیا مقابلہ کرے گا، سمجھا، ابھی کون کا مرید ہوگا وہ کہے تو بتاؤ، یہ چھیڑخانی کرتے وہ مفکر اسلام ہے، میں نہیں ہوں یار مفکر اسلام، بالکل بالکل میں دستبردار ہوں، اس سے مت یہ نعرہ مارو، اور منور اسلام کی بھی ضرورت نہیں، مسئلہ سمجھو پہلے، ہاں مسئلہ کیا ہے، جو حضور کی شان چھپائے وہ کیا ہے، آہستہ نہیں بولنا، آہستہ نہیں بولنا، جو حضور کی شان میں تخفیف کرے کون ہے، آہستہ نہیں بولنا، وہ شان چھپائے، یہ اعلی حضرت نے نہیں فرمایا، اب غصہ آتا ہے لوگوں کو اعلی حضرت پر، اور ہمارے کئی بودے سنی بیچارے قابل رحم حالت ہے ان کی، وہ سوچنے لگتے ہیں شاید فاضل بریلوی کچھ جاتی کر بیٹھے، یہ کام کر گئے، ان کو برا کہہ کے کافر کہہ کے زیادتی کر لی، میں نے کہا زیادتی انہوں نے کی، علامہ صاحب ساری مالکی کا قول ہے، جب بھی پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اور 500 علماء ہند نے فتاوی عالمگیریہ میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی شان یہ ہے، اللہ نے میرا محبوب ایسے نہیں بنا لیا کہ ساری صفتیں دے دی اور فرمایا ٹھیک ہے جو تمہیں بکتا پھرے وہ بھی میرا مسلمان رہے گا، اللہ مجبور ہے، معاذ اللہ اللہ محتاج ہے کہ ایسے خبیث اور گندے کمینے لوگوں کو بھی مسلمان سمجھو خدا، اللہ فرماتا نا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب اليم، جس نے موہوم کلام بھی کیا میرے مصطفیٰ کے لیے، موہوم جس میں کوئی شائبہ بھی نکلے توہین کا، جس نے وہ بات کی وہ کون ہے بولو، اللہ تبارک تعالیٰ کو تو اتنا معاذ اللہ کمزور سمجھ رکھا ہے کہ چاہے جو کچھ بھی کو کہتا رہے اللہ کچھ نہیں کہتا، میں نے کہا اللہ تو بخشتا ہی نہیں، بخشتا ہے، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، کہو نا سبحان اللہ، لا تجلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، آمیانہ بات کرنی ہے تو کافر ہو جاؤ گے، ہندو ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، تمہارے اعمال خبط ہو جائیں گے، تم کافر ہو جاؤ گے اگر ادب نہ کیا تو، والا انسان تم لے قول ان انما کنا نخود و نلعب قل باللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، او منافقو ذلیلو تم جھگڑا کرتے ہو ماحول کرتے ہو میرے مصطفیٰ سے، پھر کہتے ہو معذرت کرتے لا تعتذروا، مت لکھو جس نے میرے حبیب کی توہین کی میں اس کی معذرت قبول بھی نہیں کرتا ہوں، قد کفرتم بعد ایمانکم، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نافعن طائفتم منکم نعذب طائفتم طائفتم بانہم کانوا مجرمین، اور ذلیلو
میرے مصطفیٰ کی شان کوئی پہلیاں پوچھنے کی جگہ ہے کہ تم چٹا مخول کرو پھر ذلیلو میرا کلمہ بھی پڑھو لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم اور تم کافر ہو گئے ہو ہم تمہیں عذاب دیں گے کوئی عذر قبول نہیں کرے گے کیونکہ مصطفیٰ کی بات کرتے ہوئے بے ہوش نہ بنو ہوش سے بات کرو
میرا تماشا دیکھو آپ کیا صبح سے تماشا دیکھنے بیٹھے تھے ابھی آئیں گے زور لگائیں گے جب بات سچ ہی ہے ہماری میں ابھی اعلیٰ حضرت کے مسئلے کی بھی تقویت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ فاضل بریلوی کوئی ایسے منہ زور نہیں تھے کہ خود ہی چلے جاتے تھے کہ کافر ہو گئے ہو تو مشرک ہو گئے ہو فاضل بریلوی بڑی مضبوط بنیاد پیش کرتی ایک ایک مسئلے پر بیس بیس قرآن کی آیتیں پیش کرتے سو سو حدیث پیش کرتے اقوال اکابر کے اقوال پیش کرتے پھر فتویٰ جاری کرتی اور پھر ایک بات اور باریک سن لو جب تک آپ نے جس گستاخ نے گستاخی کی اس کو جب تک آپ نے اطلاع نہیں دی اس کو توبہ کے لیے رجوع کے لیے نہیں کہا اور اس نے اس پر اصرار نہیں کیا اس وقت تک آپ نے اس کسی کو کافر نہیں کہا علماء کرام بھی مجمع میں موجود ہیں میں ان کے توسط سے آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان گستاخوں کو کافر کہا لیکن پہلے باقاعدہ انہیں خط لکھے رجسٹری خطوط لکھے جواب بھی لیے ان کے مکتوبات امام احمد رضا اٹھا کے دیکھو ہر ایک کو موقع دیا وہ پلیتو یہ کلمہ کفری ہے توبہ کر لو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کریں گے جب نہیں کریں گے تب آپ نے فتویٰ کفر دیا ہے اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بڑے درد کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آج کچھ بیوقوف ایسے سنی بھی ہیں جو کہتے ہیں جی ہم کیا کریں مولوی احمد رضا خان مولوی تھے نا ان کا فتویٰ ہم نہ مانے تو کیا ہے ہم ان کی بات نہیں مانتے ہمارے پیر اور ہیں ہمارے مولوی اور ہیں ہمارے استاد اور ہیں ہمارا مدرسہ اور ہے ہم کو بریلوی ہے ہم وہاں کے پڑے ہوئے ہیں میں نے کہا فاضل بریلوی نے اپنے ابے کی عظمت کے لیے یہ فتویٰ دیے بیوقوف آدمی یہ ایک عجیب ذہن ہے لوگوں کا ہم فاضل بریلوی نہیں مانتے ہمارا بھی تعلق اور سلسلے سے ہے ہم وہاں سے ہیں ہم قادری نہیں ہیں ہم چشتی ہیں جی ہم فلاں ہیں اور میں نے کہا تم کچھ ہو صحیح ہم وہ نہیں ہے کچھ ہو صحیح بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو مطلب زندہ ہو اندر کچھ ہے صحیح تمہارے کہا ہے میں نے کہا ہے تو سوچو فاضل بریلوی نے اپنے ابے کی عظمت کے لیے یہ فتویٰ دیے یا رسول اللہ کی عظمت کے لیے تو رسول اللہ کی عظمت کے لیے تمہیں اس بات کا آگاہ کرنے پر فاضل بریلوی کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ کہنا چاہیے ہم نہیں مانتے میں نے کہا تم کیا چیز ہو کیا بنا ہو فاضل بریلوی کی بات مان کر ہم فاضل بریلوی پر احسان نہیں کرتے رسول اللہ سے وفاداری کا اظہار کرتے بات آپ سمجھ رہے ہیں بعض لوگ بڑا آسان لیتے ہیں اس بات کو جی مولانا احمد رضا خان تھے وہ فتویٰ دیتے تھے فتویٰ دیا میں نے کہا انہوں نے کہا جو مولانا نقی علی کی توہین کرے وہ کافر ہے تب تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ بس فتویٰ دینے کی عادت تھی انہیں انہوں نے کہا میرے دادا مولوی رضا علی کا جو کلمہ نہ پڑے وہ کافر ہے یہ کہیں فتویٰ دیے آپ نے یہ کہا لو قال لشاعر النبی شعیر یکفر لو قال لنعل النبی نائل یکفر اور یہ فتویٰ آپ نے دیا 500 علماء ہند نے فتاوی عالمگیریوں میں لکھ دیا کہ مصطفیٰ کا مقام یہ ہے اللہ کے محبوب ہیں رب نے ان کی عظمت کا تحفظ اس طرح فرمایا ہے کہ اگر کوئی بدبخت رسول اللہ کی جوتی کی توہین کر دے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے رسول اللہ کے بال مبارک کی توہین کرنے والا بھی مسلمان ہے
اور دب کے آتے نا مسلمان ہے
خدا واسطے ایک باری دب کے بولو مسلمان ہے
تو جوتی کی توہین بڑی ہے یا یہ کہنا کہ حضور کے خیال گائے بیل کا خیال لانے سے بھی بدتر ہے یہ بڑی توہین ہے یا جوتی کی توہین ہے تو بڑی توہین ہے تو آپ بولو مولوی اسماعیل دہلوی کو جو اپنا مبتدا مانتے مسلمان ہیں ایک مولوی صاحب کی بات ابھی مجھے پہنچی وہ کہتے ہیں کہ عرفان شاہ میں یہ غلطی ہے بات بتائے ہم سے کیوں کہلواتا ہے تو میں نے کہا اس بیچارے کا اپنا تو 43 سال عمر ہو گئی ہے, جب چوتھے سال میں تھا تب ہی اسے پتہ چل گیا تھا کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک کہتے ہیں. تو میں کہ اپنا عقیدہ آپ کو بتانے آیا ہوں یا آپ کا عقیدہ اس نے اس پر لانے کے لیے آیا ہوں؟ یہ عجیب بات ہے, یہ کہتے ہو ہم سے کچھ نہ کہلواؤ. ایک بڑے معزز عالم دین کی یہ بات میرے تک پہنچی ہے کہ اس کی یہ خرابی ہے. کافر بھی لوگوں کو کہتا رہتا نہیں, معزز میں اس لیے کہتا ہوں کہ آخر آپ لوگوں کے معزز ہیں نا, یہاں کدھر جائیں گے ہم؟ مطلب یہ ہے کہ عجیب ماحول ہے ٹھنڈا یار اس ملک کا. بھائی وہ کہتے صاحب آپ کہتے رہے ہم سے کیوں کہلواتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہمیں کہنے کے لیے یہاں آنے کی کوئی ضرورت تھی؟ ہم تو آپ کو کہلوانے ہی آئے. جی ایسے نہیں آئے, بالکل بالکل خود کہہ رہے ہیں. وہ ہم ہی کہتے ہیں, ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں, خدا کی قسم تلواروں کی چھاؤں میں بھی کہتے ہیں, بندوقیں چلتی ہیں, فائر ہوتے ہیں ہمارے, فائروں کے سامنے بھی ہم کہتے ہیں کہ جو نبی کی جوتی کی توہین کرے وہ بھی مسلمان ہے. گرامی قدر حضرات, توجہ کا طالب ہوں. لوگ کہتے جی آپ ہم سے کیوں کہلواتے ہیں؟ میں نے کہا آپ اگر اپنے ضمیر سے فیصلہ کر دیں کہ جو حضور کی توہین کرے وہ مسلمان نہیں رہتا ہے تو بس ٹھیک ہے. آپ اتنے بندے بیٹھے ہیں کہ جس آدمی کو اس بارے میں رائی کے دانے برابر میں شک ہے تو توہین کرنے والا مسلمان رہتا ہے, وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے, مجھے پتہ چلے. کوئی سمجھتا ہے؟ بولو. یعنی آپ کو اس بارے میں شک ہے کہ توہین کرنے والا مسلمان ہے کافر, تو پھر آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ بھابھی بھی جب آپ کے سامنے آتے ہیں نا تو یہ جملہ کہہ دیں گے جو حضور کی توہین کرے وہ کافر ہے. میں نے کہا آپ کے ابے نے کی ہے ابھی نہیں, وہ دندا نے. میں کہا بک بک کرنے کو بڑے تیز ہو جی تقریباً, حضور کی توہین کرنے والا کافر ہے, سلمان رشدی کافر ہے, سلمان. میں نے کہا ہے کافر مگر تم کس منہ سے کہتے ہو؟ خبیث ہو, تمہارے تو اپنے اندر گند ہے. تیرا باپ کہہ رہا ہے تو ان کا خیال ان کی طرف لے جانا, گاؤں خود اپنے گاؤں گائے اور بیل کے خیال سے اور گدے کے خیال سے بھی بدتر ہے. یہ تیرے باپ نے کہا, مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان کے صفحہ نمبر 11 پر کہا کہ حضور کو کل علم غیب سے حاصل نہیں ہے. اگر بعض علوم میں دے دیا مراد لیتے ہو تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو ہر سبھی اور مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. حضور کے خیال کو, حضور کے علم کو گائے بیل کے برابر کہا. بتاؤ یہ شخص مسلمان ہے؟ بولو. اگر حضور کے غلام و کلمہ پڑھتے ہو تو بولو. جو حضور کے علم کو گائے بیل کے برابر کہے بتاؤ وہ مسلمان ہے. حفظ الایمان صفحہ نمبر 11 پر مولوی اشرف علی تھانوی کی یہ عبارت موجود ہے اور آج تک اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. عبارت موجود ہے فاضل بریلوی نے. اب سنو بات آگے بڑھ گئی ہے. مولوی اسماعیل دہلوی کے بعد مولوی اشرف علی تھانوی کی یہ عبارت ہے, صراحتن توہین کی, صراحتن توہین کی سرکار کے علم پاک کی. پھر دیکھیے براہین کاتیا مولوی خلیل امبیٹھوی نجدیوں بھابیوں دیوبندیوں کا دوسرا پوپ اور دوسرا ان کا ستون مولوی خلیل احمد امبیٹھوی اپنی کتاب براہین کاتیا میں لکھتا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کے علم کی وسعت کے لیے تو نص سری موجود ہے, فخر عالم کے علم کی وسعت کے لیے کون سی نص قطعی موجود ہے؟ کوئی سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ کتنا گندا عقیدہ ہے ان لوگوں کا. کہا کہ شیطان کے علم کی وسعت کے لیے کہ بڑا علم ہے اس کا, اس کے لیے تو نص سری ہمارے پاس دلیل قطعی موجود ہے, اور حضور کے علم کی وسعت کے لیے کون سی دلیل موجود ہے؟ میں نے کہا اچھا لگے مانگو شیطان کے بیٹے, وہ دلیل بھی پڑ جاتا کہ شیطان کا علم جس میں بصیر اپنے کہا ہے کہ حضور سے زیادہ وہ بڑھ پڑھو. بلکہ آج بھی میرا سوال ہے دیوبندیوں سے کہ وہ نص پڑھ کے تو سناؤ, پڑھ کے تو سناؤ نا, پڑھ کے تو سناؤ وہ نص کون سی ہے جس میں اللہ نے شیطان کے علم کی وسعت بیان کی. میں اس اللہ سے بھی پوچھوں گا ضرور ادب کے ساتھ, بیان کرو ادب کے ساتھ. اس اللہ سے بھی میرا سوال ہوگا کہ اس شیطان کے مقابلے کے لیے تم نے اپنے رسول کو بھیجا, تو اسلحہ دینے کے وقت تجھے یاد نہ رہا کہ شیطان کو زیادہ دینا ہے یا رسول کو زیادہ دینا ہے؟ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ آئی ہے تو کوئی اللہ جو لوگ کیا ہو گیا جی. بات سمجھو کہ نہیں؟ شیطان کا علم زیادہ ہے. اس کے علم کے ثبوت کے لیے ہمارے پاس نسری موجود ہے. میرا چیلنج ہے کوئی وہابی پڑھ کے سنائے وہ نس سنائے تو صحیح. یہ انڈیا والی نس ہے جو نسبندی کر رہے ہیں. اور نسبندی ہوتی نا وہ نس ہوگی کوئی. یہ نس نس نہیں ہے. ہم نس سواد والی حسین والی نس ہے. راجیو گاندھی جس کی نسبندی کرتے کرتے اسی مر گیا بےچارا. سنیو یہ ہے وہ مسئلہ. اور آپ لوگوں کو کیا امام احمد رضا کانفرنس نہ ہو آپ کے نظریات سے باقیت نہ ہو تو باہر کھڑے کھڑے آپ کہہ دیتے ہیں چوڑوں کا کوئی رولا ہے. گیارہویں دیا چوڑوں کا کوئی رولا ہے. کچھ سمجھ نہیں آتی. مولوی لڑتے زیادہ نے گل چوڑوں کی. چلو توپا ادھر ٹر گیا یا ادھر ٹر گیا. بتاؤ یہ حضور کے ناموس کی بات ہے دین کی بات ہے یا چوڑوں کے ٹوپے کی بات ہے. یہی رونے کے لیے ہم نے آپ کو بلایا. یہی نوجوان نسل کو بتانا ہے وہ چاولوں کا روڑا نہیں ہے. یہ گیارہویں کا روڑا نہیں ہے. ہاں اگر وہ گیارہویں میں شامل بھی ہونے لگے تب بھی وہ کافر ہیں کتے کے بچے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے میرے آقا کی توہین کی ہے. بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آئیے اونجی آئیے. بات سمجھ رہے ہو؟ کیا گرامی قدر حضرات, نہ یہ گیارہویں کا اس میں کوئی بنیادی اختلاف ہے, نہ ہی درود شریف کے بارے میں بنیادی اختلاف ہے. یہ بھی سنو, درود شریف کو اللہ مسلح علام محمد پڑے صحیح عقیدہ کے ساتھ, ہم روکیں گے اسے نہیں. یہ بھی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا یہ ہے جن کی وجہ سے 35 علماء حرمین نے 35 علماء حرمین نے اعلی حضرت کے فتوا کی اسلام الحرمین میں تصدیق کی ہے. 35 علماء حرمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علماء نے, اور 335 علماء ہند و پاک نے کہ ہمیں پاکستان سے قبل, جن میں 55 محدثین شامل ہیں. 55 محدثین شامل ہیں. 165 مشائخ موجود ہیں جن میں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالی جیسی شخصیات موجود ہیں. 165 مشائخ نے, 55 محدثین نے, 65 مفتی حضرات نے فاضل بریلوی کے اس فتوے کی تصدیق کی ہے کہ اشرف علی تھانوی, خلیل احمد امبیٹھوی, قاسم نانوتوی, رشید احمد گنگوئی چاروں دیوبندی مولوی اپنی عبارات کفریہ کی روشنی میں اور اس پر اصرار کی روشنی میں کافر ہے. اور ان کے کفر میں جو شک کرے شک کرنے والا بھی دو کی عبارتیں آپ نے سن لی, براہین کاتیا حفظ الایمان, اور تیسرے کی عبارت ہے مولوی قاسم نانوتوی تحذیر الناس میں لکھتا ہے اگر بالفرض بعد از زمانہ نبوی کو اور نبی آ جائے پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آتا. اور خاتم النبیین کے اجماعی معنی کا انکار کیا اس نے کہ حضور آخری نبی ہیں. کہتا ہے آخری نبی ہونا یہ معنی کرنا خاتم النبیین کا یہ عوام کا خیال ہے. اس اجماعی معنی کا یہ کفریہ معنی اس نے نیا پیدا کیا اجماعی معنی کے خلاف. اور یہ عبارت اس نے لکھی کہ اگر حضور علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی بھی بحیثیت نبی آ جاتا ہے تو حضور کی خاتمیت میں پھر بھی کوئی فرق نہیں آتا. پھر وہ خاتمیت ہے کیا شاید جس میں کوئی فرق نہیں آتا؟ نبی یہاں بھی جائے پھر بھی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا. فرق کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے حضور کو آخری نبی فرمایا. زور سے کہو جو بھی کہنا ہے زور سے کہو. آپ کے گرامی قدر حضرات توجہ کا طالب و مولی قاسم نانوتوی نے ختم نبوت کے مفہوم کو قطعی اجماعی مفہوم کو غلط قرار دیا, عوام کا خیال قرار دیا. اور اس نے سب سے پہلے ختم نبوت کے اجماعی مفہوم کا انکار کیا اور مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے راستہ ہموار کیا دعوی نبوت کے لیے. اور پھر فتاوی رشیدیہ میں مولوی رشید احمد گنگوئی کی عبارت ہے کہ اللہ کا جھوٹ بولنا ممکن ہے. یہ چاروں عبارات ہیں جن پر 35 علماء حرمین نے اور 355 علماء ہند و پاک نے فاضل بریلوی کے فتوی کی تصدیق کی ہے کہ یہ چاروں اپنی ان عبارتوں کی اور مطلع کرنے کے باوجود اس پر ڈٹے رہے کہ یہ عبارتیں ٹھیک ہیں. یہ نقطہ خاص طور پر سمجھنے کا ہے. انہوں نے چھاپا اور انہوں نے فتوی جار دیا. اس طرح نہیں ہوا.
دس دس وفد بھیجے ہیں کہ یہ بے مانو یہ کفریہ مفہوم ہے, اس سے بعد آ جاؤ, ڈٹے رہے, اس کا باقاعدہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہے, ڈٹے رہے کہ یہ ٹھیک ہے. جب وہ کفر پر مصر رہے, التزام کفر ہو چکا, کلامی تکفیر کی ہے. اس پر میں علماء کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. کچھ صلح کلی کہتے ہیں جی علماء کی تکفیر چلتی رہتی ہے, فلاں نے فلاں کو بھی کافر کہا تھا, فلاں نے بھی تکفیر کی تھی, سیوتی نے فلاں کی, سبکی نے فلاں کی, فلاں نے تکفیر کی, اسی طرح اللہ نے بھی کر دی. ایک نقطہ یاد رکھو, اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے تکفیر فقہی نہیں کی ہے, آپ نے کلامی تکفیر کی ہے, اور نظوم کفر پر کسی کو کافر نہیں کہا جب تک التزام کفر نہیں ہو گیا. حالانکہ یاد رکھیے, اصول دین میں یہ بات موجود ہے کہ اگر ایسی ظاہر و باہر ضروریات دین میں کوئی چیز اس کا انکار کر دے کوئی شخص, تو اس سے التزام کرانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں, اس طرح بھی اسے کافر کہا جا سکتا ہے. یہ نقطہ توجہ میں رہنا چاہیے آپ کے. میں یہ آپ کے سامنے اس وقت جو بات عرض کر رہا ہوں تمہید شریف میں موجود ہے, امام عبدالشکور سالمی نے رحمتہ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو واضح فرمایا. مثال کے طور پر یہ اصول اگر سمجھ نہیں آئے تو مثال سے سمجھ لیجئے, اگر آپ کے سامنے قرآن پاک یا مال شریف, یہاں اگر قرآن پاک ہے, خدا نخواستہ کوئی آدمی اس کو گراتا ہے زمین پر آپ کے سامنے اور اس کو ٹھوکر لگا دیتا ہے, تو علماء نے لکھا کہ جب اسے بھی پتا ہے کہ یہ قرآن ہے, آپ کے علم میں بھی یہ قرآن ہے, تو اس کو کافر کہنے میں اور اسے قتل کرنے میں آپ کو کسی عالم سے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. ایک شخص آپ کے سامنے اللہ کا نام لے اور پھر گالی بکے, اس کا منہ توڑنے میں, اس کی زبان کاٹنے میں, اس کے قتل کرنے میں اور اسے کافر کہنے میں آپ کو کسی عالم سے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ ضروریات دین ہوتے ہی وہ ہیں جو فتوے کے محتاج نہیں ہوتے, فتوے کے محتاج نہیں ہوتے. کیوں کہ ضروریات دین اتنے قطعی ہوتے ہیں کہ ان کا ثبوت تواتر کے ساتھ صرف خواص ہی نہیں, اب آپ کے پاس بھی موجود ہوتا ہے. بات سمجھے آپ, ضروریات دین بنتے ہی تب ہیں کہ وہ ضروریات خواص تک نہیں عوام تک بھی ہوتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا اللہ کو گالی دینے والا مسلمان رہتا ہے؟
نہیں.
بولو
نہیں.
رہتا ہے؟
نہیں.
اسی طرح رسول اللہ کے علم پاک کے بارے میں یہ بکواس کرنے والا مسلمان رہتا ہے؟
نہیں.
اس کے باوجود فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلے کو مزید مدلل کرنے کے لیے, محقق کرنے کے لیے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. پہلے ان کو بتایا, خبیثو یہ کلمے کفریہ ہیں, اگر ان پر قائم رہو گے تو کافر ہو جاؤ گے, اور انہوں نے مسئلہ بنا لیا. لو جی, ہمارے مولوی صاحب تو غلط بات ہی نہیں کہہ سکتے, مولوی صاحب ہمارے غلط بات نہیں کہہ سکتے. حالانکہ حضور کے بارے میں بار بار انہوں نے لکھا ہے کہ ہر بات رسول کی صحیح نہیں ہوتی, کسی وقت وہ بشر بھی ہوتا ہے. یہ شیولی نعمانی نے بھی لکھا ہے, مولوی مودودی نے بھی لکھا ہے, نبی کسی وقت بشر ہوتا ہے, پہلے دیکھ لو کہ حالت نبوت میں بات کرتا ہے کہ نہیں. میں کہا نبی کے لیے تو یہ تم نے چیکنگ کا نظام قائم کر دیا, اپنے ملہ کی ہر بات کے لیے کھڑے ہو گئے ہو, ٹکرے اٹھا کر کے ہمارے مولوی صاحب غلط بات ہی نہیں کہہ سکتے. یہ چار مولوی ہیں حضرات کرام اسام الرحمین اعلی حضرت کی کتاب ہے, چار مولوی اور ان کی چاروں کی یہ کفریہ عبارات ہیں جن پر اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتوی کفر دیا. 355 علماء ہند و پاک نے, مشائخ نے, علماء نے, مفتی حضرات نے, جن میں تفصیل میں اگر جاؤں گا ایک ایک نام, اپنے زمانے عظیم محدث ہے, مفتی ہے حضرت محدث سورتی سید مولانا وسیع احمد محدث سورتی, صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی, حضرت علامہ عبدالسلام جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ, صدر الشریعہ مولانا امجد علی آدمی, اور آبروئے پنجاب مولانا سید فتح علی شاہ کھوٹا سیدہ, حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان جیسی شخصیات ہیں جو معید ہیں اعلی حضرت کے فتوے کی, کہ جو شخص سراسر رسول اللہ کی توہین کرے مرتد ہے, اور جس کے کلام میں وام بھی ہو توہین کا, اطلاع دینے کے باوجود اپنے کلام سے رجوع نہ کرے, وہ بھی کافر ہے اور دائرہ اسلام سے باہر.
سیدی مرشدی غلام ہے, غلام ہے,
گرامی قدر حضرات اعلی حضرت کو لوگ تانے دیتے, بات مانی نہ جائے, خود میں عظیمت پیدا نہ ہو, میری ہلے اور رخصتے ہوں تو اعتراض فاضل بریلوی پر. انہوں نے یہ مسئلہ لے کیوں دیے, پیچھے ماننے تو جانے نہیں تھی کسی, میں نے کہا ان کو کیا پتا تھا بعد میں ہماری نسل میں ہجڑے زیادہ پیدا ہوں گے, وہ تو سمجھتے تھے ایسے بھی مرد ہیں تو مرد ہی جمن گے پیدا. یہ جملہ محسوس کریں آپ حضرات, اس پر توجہ فرمائیں,
جو ہجڑے ہیں میں انہی سے کہہ رہا ہوں جنہوں نے کانفرنس رکھی ہے انہوں نے مردانگی کا ثبوت دیا, جو کھلے دل سے آ گئے ہیں انہوں نے بھی مردانگی کا ثبوت دیا. میرے حساب ادھر سے آواز کم آ رہی, کم آواز آتی ہے ادھر سے. ہاں ان کو پتا تھا کہ بعد میں ہجڑے ہوں گے. خدا کی قسم ایک اور عبرتناک بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. غصہ نہیں کرنا, غصہ نہیں کرنا اس بات کا. کیوں میں بھی کو اپنے باپ کی عظمت تھوڑی بیان کر رہا ہوں, اور میں اس قسم کا سید بھی نہیں ہوں کہ سیدھا حضور کو باپ کہوں, وہ بھی دھوکے میں ہے. ہاں اس ٹائپ کا سید نہیں ہوں میں. ہاں یہ ضرور فرق ہے. ہاں اس ٹائپ کا نہیں ہوں تو کسی سے ادھار مانگنے کے لیے بھی کہیں کہ ہم سید ہیں. یعنی کسی سے 200 روپیہ بھی مانگنا ہو تو اس پہلے سید ہونے کا حوالہ پیش کرے. اتنا سستا سید نہیں ہوں میں. گرانی قدر حضرات توجہ. گرامی قدر حضرات توجہ کا طالب ہوں. اس مسئلے پر بڑا عبرتناک مسئلہ ہے. یہ سنی صدا کہلانے والے لوگوں میں جو لوگ کہلاتے ہیں نا کہ برا نہ کہو ان کو, برا نہ کہو, کافر نہ کہو, اتنی شدت نہیں چاہیے, اتنی سختی نہیں چاہیے. عرفان صاحب جی ٹھیک ہے, مسئلے تھے ہو گئے پرانے, بشاہ صاحب بھی پڑھ کے آئے ہوں گے اس وقت کہ اب تھوڑا تقاضا بدل گیا حالات. میں نے کہا حضور کی عزت تو نہیں بدلی نا, حضور کے ناموس کا مسئلہ تو نہیں بدلا نا. ٹھیک ہے ٹوپیاں بدل گئی, لباس بدل گئے, رہن سہن بدل گیا, زبانیں بدل گئی, مگر ناموس مصطفیٰ کا حکم تو نہیں بدلا نا. یہ کیا بات کرتے عجب ہجڑا پن ہے. اب وہ دور نہیں رہا. میں کس کا دور نہیں رہا؟ محمد رسول اللہ کا دور نہیں رہا. کیا بات کرتے ہو یار, کیا غضب جاتے ہو یار. دور نہیں رہا, کس کا دور نہیں رہا, کس کا دور نہیں رہا. تم ہجڑے ہو, بات چلا نہیں سکتے, کسی کو سمجھا نہیں سکتے, تو ہتھیار پھینک دو, جاؤ جا کر کہیں جا کے ڈبیاں سگریٹوں کی بیچو, مت اسے ممبر پر بیٹھو, مت اپنے آپ کو ان کا وارث قرار دو. نہیں ہوتے کام تو جاؤ جا کے ٹیکسیاں چلاؤ. یہ منصب نہیں ہے. آ جائیں گے غلام مصطفیٰ کے جو مسئلہ ثابت کر کے دکھا دیں گے. سنی بھائیو, جو عبرتناک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا دھوکہ دیکھو, ان کی منافقت دیکھو. لوگوں کو کہتے ہیں شدت نہیں کرو, شدت نہیں کرو. ہم تو بہت دیر سے آئے ہیں. بہت عرصہ پہلے اسپین تک جناب میں نے سنا, جرمن, برلن اور میڈرڈ تک جو ہے تنظیمیں قائم کر دی ان لوگوں نے. کہتے ہیں بھائی کافر نہیں کہنا, یہ لوگ دکشانوس ہیں, پتہ نہیں کدھر سے آ گئے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, ان کے پاس علم نہیں ہے, ہم انگریزی بولتے ہیں. میں نے کہا جی ہمارے پاس علم نہیں ہے, ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم جاہل ہیں, قرآن پڑھ کے سناتے ہیں, اور واللہ العظیم اس بات پر چیلنج بھی کرتے ہیں. کیسے انگریزی دان نے قرآن پڑھنا ہو تو پڑھ لے ہمارے ساتھ. ہاں پڑھ لے حدیث پاک پڑھ لے. البتہ اعتراف کرتے ہیں جو کچھ آپ پڑھتے ہو ہم نہیں پڑھتے, کیونکہ آپ جیسا پڑھتے تو آپ جیسے ہو جاتے, آپ جیسے ہو جاتے. بات جو کرنا چاہتا ہوں توجہ کرو, وقت بھی کم ہے. بات یہ ہے کہ جن کا سرکار کی عزت کے بارے میں یہ رویہ ہو, نہیں بات سمجھو کہ یہ رویہ ہو کہ ان کے گستاخوں سے بھائی چھوڑو یہ موضوع نہیں ہے, چھوڑو چھوڑو اے نرمی, تو میں کہتا ہوں ان کی اپنے بارے میں تو ان کا رویہ یہ ہونا چاہیے نا کہ کوئی ان کو چپیٹ بھی مار دے تو کچھ نہ بولے. نہیں سمجھ نہیں ہے یار. نہیں ابھی یہ بات اتنی عام نہیں ہے, گہرائی میں جاؤ. مودودی نے یہ کہا تھا کہ فرقہ واریت ختم کرو, سختی ختم کرو, تشدد ختم کرو, فنڈیمنٹلزم ہے, یہ ہے وہ ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جہاں جماعت اسلامی کے چند ورکر موجود ہوں, مودودی کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں سنتے, ایک جملہ نہیں سنتے. مار مار کے بھرکس نکال دیتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں ان کے ورکر ہیں, ایک جملہ آپ کہہ کے دکھائیں مجھے. تو میرے سامنے ایک آدمی موجود تھا, ان کا لیڈر ہے پنجاب سطح کا. میں نے اسے کہا یار یہ بتاؤ کہ حضور پر تنقید کا حق, مودودی نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے رسائل و مسائل میں کہ حضور پر تنقید کا حق ہے اگر تاریخی واقعات کی روشنی میں کوئی تنقید کرنا چاہے. میں نے کہا تنقید کا حق ہے حضور پر, یہ مودودی نے لکھا ہے رسائل و مسائل میں. کہتا ہاں کہیں ہے تو صحیح. تو میں نے کہا مودودی پر تنقید کا کیوں حق نہیں ہے, غصہ کرتے ہو, ہاتھیوں سے مارتے ہو, سر پھاڑتے ہو, کتنے لوگوں کے پھاڑ چکے ہو, تو کیا رویہ ہے تمہارا؟ اگر مودودی کے ناموس کا تحفظ حضور کی عظمت کے تحفظ سے زیادہ ہے تو پھر چھوڑو کلمہ محمد رسول اللہ کا, مودودی کا پڑھو. اب ہمارے ڈبوں میں جو دو تین آدمی ایسے آئے ہیں نا, تو صاحب وہ آدمی کرنی چاہیے, اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ان کے بارے میں ایک بات کرو لوگ گلے پڑ جاتے. ہمارے ڈاکٹر صاحب کو ایسا نہیں کہنا, ہمارے قائد صاحب کو ایسا نہیں کہ میں کیا چبڑے کیا ہو رہے, کیا ہو رہا ہے تمہیں, کیا ہو رہے کہنا, کیا وہ رسول ہے تو نبی ہے اور صاحب ابھی ہے, نہیں نہیں بندہ ہے درست دیتا ہے, حضور کے لیے نہیں لڑنا, حضور کے لیے باپ بتاؤ نا یہ جو کہیں ہم سے لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا, اور بولو تو صحیح بولو, اتنے جو بکواس کرے حضور کو ان کو ہم نے ابا مان لے. اب ان سے کہتے ہیں نہ لڑو, نہیں یہ دکیانوس ہیں. میں نے کہا دکیانوس ہیں, کس نے یہ کہا ہے, کس نے کہا؟ حضور نے تو خود فرمایا, کعب بن اشرف نے مجھے بڑی تکلیفیں دی ہیں, صحابہ تم میں سے کون ہے جو اسے قتل کرے؟ اب یہ نئے ملا جو پیدا ہو گئے ہیں کہتے ہیں ہم انگریزی دام ملا ہیں. میں نے کہا انگریزی پڑھو لیکن بغیرت تو نہ بنو نا. بغیرت کس لیے بن گیا؟ انگریزی بغیرتی ہوتی, انگریزی تو ایک زبان ہے, دین تو وہی اندر ہونا چاہیے, جذبہ تو وہی ہونا چاہیے, زبان جو مرضی ہے بولو. او خدا کے بندو, حضور رحمت اللہ العالمین نے فرمایا ابو رافع یہودی بڑی تکلیفیں دی ہیں اس نے مجھے, کون ہے صحابہ تم میں سے جو اسے قتل کر کے آئے گا؟ کہو زور سے سبحان اللہ, کون مارے گا اسے؟ بخاری شریف اٹھا کے دیکھو کون مارے گا. عبداللہ نامی صاحبی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں اسے قتل کر کے. فرمایا تو اسے قتل کرے گا محمد تجھے جنت دے گا. بخاری شریف میں موجود نہ ہو تو میرے کو صحابہ اکرام کعبہ نشرف کے پیچھے دوڑے, کعبے کے پردے میں چھپ گیا تو پلٹ آئے, یا رسول اللہ اس نے پناہ لے لی کعبے کی. فرمایا جسے محمد پناہ نہ دے اسے کعبہ کیسے پناہ دے؟ نکالو اس کتے کو, نکالو اس کو. کعبہ نشرف کو کعبے کے پردوں سے نکال کر خنجر سے پیٹ پھاڑ دیا گیا اس کا. ابھی رافع کے قلعے پر حضرت عبداللہ بن عتیق پہنچے ہیں اور وہاں جا کے اسے نرخرا اس کا کاٹ کر آئے, اور کہتے ہیں اس کی موت کا سبب یہ بن گیا, کمرے بڑے تھے پتہ ہی کوئی نہیں تھا کدھر ہے, بتیاں بھی بجھی ہوئی تھی, وہ بےمان خراٹے بڑے لیتا تھا, پیٹ موٹا تھا نا خراٹے لیتا تھا, اس کے خراٹوں نے مجھے اس تک پہنچا دیا. بخاری شریف اٹھا کے دیکھ, خراٹوں کی وجہ سے میں پہنچ گیا اس کے پاس, اور جاتے ہی پیٹ بڑا پھولا ہوا تھا, یہاں پہ خنجر رکھا دبایا سارا پیٹ پھٹ گیا اس کا. آپ فرماتے ہیں لیکن اس کا یہ جس وقت نرخرا زور سے بولا نا تو ملازم اس کے دوڑتے ہوئے آئے, بخاری شریف موجود ہے. آپ فرماتے ہیں میں تیزی سے پیچھے دوڑا تاکہ بھاگ جاؤں, وہ سیڑھیوں پر قدم رکھا میرا پاؤں پھسل گیا اور میری یہاں سے ساکھ ٹوٹ گئی, یہاں سے پنڈلی ٹوٹ گئی, ساکھ ٹوٹ گئی میری. تو ہمت دیکھو صحابی کی, تو انہوں نے اسی وقت کپڑے سے باندھ لی اور خود کو گھسیٹتے گھسیٹتے, ابو رافع یہودی کا قلعہ کہاں خیبر کے قریب تھا, وہاں سے خود کو گھسیٹتے ہوئے مدینہ تک لے آئے, مدینہ منورہ لے آئے. نبی علیہ السلام کا چہرے پر بشاشت تھی, خوش تھے آپ. فرمایا عبداللہ کیا بنا؟ یا رسول اللہ آپ کے دشمن کو مار آیا ہوں, ابو رافع کو مار آیا ہوں. کس طرح پہنچے؟ یا رسول اللہ میری پنڈلی ٹوٹ گئی. فرمایا اس کی فکر نہ کر, پاؤں آگے کر. بخاری شریف, پاؤں آگے کرو. پاؤں اس طرح آگے کیا, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کپڑا کھول دو اس, اور اس طرح آپ نے ہاتھ پھیرا, ہاتھ پھیرا, کوئی چیز نہیں, کوئی پھٹی نہیں باندھی اوپر, اور کوئی تیل نہیں لگایا, کوئی کھینچا نہیں کہ کڑک ہو جائے جس طرح گاؤں میں لوگ کرتے ہیں, وہ بھی نہیں کیا, کچھ نہیں, ہاتھ پھیرا اور کہہ دو نا سبحان اللہ, اس طرح ہاتھ پھیرا, سوکھا ہاتھ, اس طرح پھیرا سوکھا ہاتھ. اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی اس میں سبب نہیں لگایا, ساتھ سبب نہیں لگایا آپ نے, اب اس طرح ہاتھ پھیرا. سوکھا ہاتھ سرکار نے اس طرح, خالی ہاتھ, خالی ہاتھ کہوں زیادہ ٹھیک ہے, فاضل بریلوی خالی ہاتھ کہتے, مالک کونین ہے دو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں, خالی ہاتھ پھیرا. فرماتے ہیں واللہ لما اشتکاها قط,
خالی ہاتھ کا پھرنا تھا, اللہ کی قسم اس طرح لگا جیسے کوئی شکایت ہوئی نہیں تھی, کوئی تکلیف ہوئی نہیں تھی. زور سے کہہ دو سبحان اللہ.
اب میں پوچھتا ہوں ان لیڈروں سے کہ تم حضور سے زیادہ رحیم بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ جس نے تکلیف دی ہو اس کو معاف کرنے کی ایک حد ہے, اگر اس سے معلوم ہو کہ آئندہ تائب ہوگا تو اسے معاف کیا جاتا ہے, لیکن جس کی خباثت پکی ہو اور جس سے خطرہ ہو کہ کبھی باز نہیں آئے گا اس کو معاف کرنے کا حکم نہیں ہے. ہجڑے ہیں جو دشمنوں کو معاف کرتے ہیں. رسول اللہ نے ان دشمنوں کو معاف کیا جن سے یہ توقع تھی یہ توبہ کریں گے, لیکن جن سے یہ توقع تھی کہ یہ اپنی خباثت سے باز نہیں آئیں گے حضور نے ان کے قتل کا حکم فرمایا. تو یہ کون آئے ہیں جی برا نہیں کہو؟ میں نے کہا وہ حضور کے علم کی تو ان کو پھر بھی نہ کہو. تو میں نے کہا آپ کے ابے کو اگر کہو بڑا جہل تھا تیرا پیو, صرف تجھے کچھ نہیں آتا, ترجمہ بھی صحیح نہیں ہے, مت بات کرنا یہ. میں نے کہا کہوں بھائی ان کو اچھڑا ہو جاتا ہے اگر ان کی بات کرے, کیا تکلیف ہے ان کو, ہماری لیڈر ہے ہمارے. میں نے کہا لعنت ہے تیرے لیڈر پر, تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ حضور کے لیے غیرت نہ کرو اور اپنے لیے تمہیں تیار کر رکھا ہے کہ جنگ کرو. ایسے بے غیرت آدمی تو کو گولی مار دے, کتے کی موت بھی مر جائے تو کسی کو ہاتھ بھی نہیں کھڑے کرنے چاہیے. جو لوگوں کو یہ درد دیتا پھرتا ہے کہ حضور کے لیے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی ایک اللہ اللہ کے رسول کی ذات ہی تو ہے کہ جس کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں تو سودا مہنگا نہیں ہے.
سیدی مرشدی
یا نبی یا نبی,
سیدی مرشدی
یا نبی یا نبی,
غلام ہے غلام ہے
رسول ہے,
غلام یہ رسول میں
موت یہ غلام ہے,
جو ہو نہ عشق مصطفیٰ
زندگی حضور ہے.
گرامی قدر حضرات باس کو سمیٹتے ہوئے یہ بات عرض کر رہا ہوں, چار مولوی نام یاد ہونے چاہیے آپ کو. قاسم ننوتوی بولو, رشید گنگوئی, اشرف علی تھانوی, خلیل امبیٹوی. چار مولوی دیوبندیوں کے کافر ہیں اور ان چاروں کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی, یہ نام یاد ہونے چاہیے آپ کو. اگر کوئی دیوبندی آپ کے پاس آئے کہ میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں تو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان چار آدمیوں کی تکفیر کرے. یہ نہیں کہ آپ کو چندہ دے دیتے بنا پوائنٹ لو جی ایس گیارہ شریف ساڈا حصہ پالو بس سنی ہو گئے, نہ ان چار کا نام زد کافر ہیں یہ خبیث حضور کے گستاخ. جب تک یہ چاروں کی تکفیر نہ کر لے اس وقت تک کوئی شخص سنی نہیں ہو سکتا. دیوبندیوں سے یہی جھگڑا ہے ہمارا بنیادی, باقی مسائل پر گنجائش کی صورت ہو سکتی ہے, اس مسئلے میں گنجائش کی کوئی صورت نہیں کیونکہ اللہ رسول یہاں گنجائش پیدا نہیں کرتے. اگر آپ کو اس پر ابھی بھی مزید تحقیق کی ضرورت ہو فقیر پیش کر سکتا ہے. اجماع ہے علماء اہل سنت کا, اجماع العلماء والا ان شاطب النبی المتنقص له کافر والبعید جار علیہ بعذاب اللہ تعالی وحکمہ عند الامۃ القتل ومن شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر. ملت اسلامیہ کے علماء کا اجماع ہے جو حضور کی تنقیص کرے, آپ پہ نقص نکالے, آپ کی توہین کرے وہ شخص کافر ہے, وہ شخص کافر ہے اور حکم یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے. اور یہ حکم حکومت کو ہے, حکومت اسلامیہ کو, لیکن جس کے سامنے سری توہین کوئی کرے تو حکومت نہیں ہے, خود بھی بندہ قتل کر دے ان اللہ مجرم نہیں. سن لو, من شک فی کفر فقد کفر, ان کافروں کے کفر میں جس نے شک کیا وہ خود بھی
کافر.
زور سے بولو
کافر,
زور سے بولو
کافر.
یہ 500 علماء کا فتویٰ ہے, اعلیٰ حضرت کا اکیلے نہیں. اب لوگ غصہ جاڑیں گے کیوں کہا؟ میں نے کہا جس نے توہین کی اس کے بارے میں تو کوئی جذبات نہیں ہے تمہارے, جس نے بتایا کہ یہ کفر کرتا ہے اس پر غصہ کرتے ہیں لوگ, یہ بغیرتی کی آخری یاد ہوتی ہے. بات سمجھ نہیں آئی؟ ایک آدمی کی بیٹی اغوا ہو رہی ہو نا تو کوئی آدمی اسے بتایا وہ پچھلی کھڑکی سے تیری بیٹی نے چھلانگ لگائی ایک لڑکے کے ساتھ جا رہی ہے, ہوش کر اپنے, تو وہ کہے بے غیرت کتے تم نے مجھے بتایا کیوں. بات سمجھ نہیں آئی؟ اس پر غصہ نہیں جو بیٹی نکال کر لے جا رہا ہے, بیٹی پر غصہ نہیں جو جا رہی, جو بتا رہا ہے نا کہ بھائی اپنی عزت کی حفاظت کر پچھلی کھڑکی کو, تم نے مجھے کیوں بتا, تم نے مجھے کیوں بتایا, تم بڑا بے غیرت ہو, تم نے کیوں بتایا؟ عقل مندی ہے؟ بولو بولو. اب اللہ اس پر غصہ ہے, کیوں بتایا آپ نے کہ انہوں نے کفر کیا تھا؟ میں کہ کمال ہو گئی, یہ آخری درجے کا دلہ پن ہے بھائی, بے غیرتی ہے.
تو بتا اللہ نے شریعت کا حکم کرنے کیوں بتایا؟ اور اللہ اگر نے بتایا میرا فتاوا شامی اٹھا کے دیکھو کہ مہاراج سب رسول اللہ ہے او کذب ہوا آب ہوا تنقص ہوں فقط کفر باللہ وبانت منہ امرات ہوں. علماء نے لکھا ہے جس نے تنقیص کی تکذیب کی توہین کی تخصیف کی شان رسالت میں وہ کافر ہے اور اس کی سزا قتل ہے. اور اس کی بیوی اگر مومنہ عاشقہ رسول ہے تو اسی وقت اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر توبہ کرے تو کسی قاضی کو اس کی توبہ قبول کرنے کا اختیار ہے نہیں. کتاب الخراج میں امام قاضی ابو یوسف نے بھی یہ لکھا ہے, امام قاضی ابو یوسف نے بھی یہ لکھا, فتاوی شامی میں, رد المختار میں, علامہ ابن عابدین شامی کی یہ عبارت موجود ہے, در مختار میں علامہ علاء الدین خصب کی یہ عبارت موجود ہے, اور فتح القدیر میں ابن حمام کی یہ عبارت موجود ہے, اور شرح مقاصد میں یہ عبارت موجود ہے. فتاوی عالمگیریہ میں 500 علماء ہند کا انہی لفظوں کے ساتھ فتویٰ موجود ہے. تاتار خانیہ میں یہ عبارت موجود ہے. قرآن مقدس کا بھی یہ مفہوم ہے, حدیث رسول کا بھی یہی مفہوم ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ فاضل بریلوی اس طرح بات نہیں کرتے کہ ایسی فتویٰ جڑ دیے. اب بتائیے فاضل بریلوی کی طرف دیکھو, آپ فرماتے ہیں یہ اسماعیل دل بھی تمہارا کافری اور کفر کی پوٹ. آپ فرماتے ہیں اس کو بڑا شہید بنا رکھا ہے, امام بنا وہ جسے وہابیا نے دیا ہے لقب شہید و ذبیح کا, وہ شہید لیلہ نجد تھا وہ قتیل تیغ خیار ہے. یہ ہے دی کی تفویت ان کے گھر, یہ ہے مستقیم صراط شر, جو ہے نجدی کے دل میں گاؤں خر تو زبان پہ چولا چمار ہے. اور پھر دیکھو اپیل, وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے سید جود ہی سر بسر, ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے. گرامی قدر حضرات, اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, فاضل بریلوی نے ہمیں تکلیف میں ڈالا یا ہم کو احسان کیا؟ نہیں, جو کھلے دل سے اس بات کو مانتے ہیں احسان کیا وہ بولیں, دوسرے نہیں بولے. نہیں, کوئی ڈکٹیشن نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں, کیوں ان کا آج کل جمہوری دور ہے. آپ کہتے ہیں بھائی اس طرح مولوی ہو, پرانا دور گیا ہے, مطلب غصے سے بات ٹھونستے. نہیں ٹھونستا, ویسے ذرا زور سے بولنا تو اپنا ایک طبیعت ہے جی, یا اپنا جذبہ ہے, کیونکہ میں اعلیٰ حضرت کی غلامی میں دائی کی حیثیت سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ہاں, کوئی ایک آدمی بھی میرا اس بارے میں معترف یا اس بارے میں اقرار نہ کرے نا, تب بھی خدا کی قسم آپ روڑے بھی مجھے مارے, میں یہی نظریہ پیش کروں.
نعرہ تکبیر, شہباز فکر رضا.
کیونکہ مجھے خیال آتا ہے کبھی کبھی, میرے اس وقت الحمدللہ 22 سال مجھے ہو گئے ہیں باقاعدہ تقریریں کرتے ہوئے, مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ جب جہاں بھی ہم جاتے ہیں لوگ ہار بھی ڈالتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں, نعرے بھی لگاتے ہیں, ہم میں اور امام علی مقام میں کیا فرق تھا؟ ان کی تقریر نہیں سنی, لوگوں نے ہماری کیوں سنتے؟ معلوم ہوا جو بات کہنے والی ہے ابھی ہم سے ہوتی نہیں. ہاں, بات اس لہجے میں جب بھی کریں گے انشاءاللہ مار ہی کھائیں گے. ہاں, مار پڑے گی, لیکن ابھی اس نقطے پر بات ہوتی نہیں. ابھی لوگ مجھے کتنے خط آتے ہیں, شاہ مار دیں گے تم. پچھلے دورے میں میں آیا, روز ٹیلی فون, شام کو روز ٹیلی فون مجھے, ماریں گے. میں نے کہا مارو بھی, خدا کی قسم روز فون آئے, ہم فلان شاہ بول رہے ہیں ماریں گے, میں گلاسکو سے بول رہا ہوں ماریں گے, میں نوٹنگم سے بولتا ہوں ماریں گے, میں لندن سے بولتا ہوں ماریں گے. میں نے کہا مارو, مار سکتے ہو تو مارو. کیوں؟ ہمیں شوق ہے کہ ان کے راستے میں کوئی مارے تھا, شوق ہے اپنے شوق سے. ہمیں کوئی نہیں کہتا کہ اس طرح بولو, کسی نے نہیں کہا. آپ حضرات کے سامنے میں نے فتاوی کی روشنی میں یہ عبارات پیش کی, اس پر اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے کام کیا, اور دیوبندی اس فتوی کی روح سے کافر ہیں,
اب کوئی نہ مجھ سے پوچھے کہ وہ نماز پڑھائیں تو پیچھے ہو جاتی ہے. جب میں تقریر کرتا ہوں نا دو دو گھنٹے یہ مسئلہ بیان کروں پھر پوچھتے ہیں جی ان کے پیچھے نماز ہو جاتی. اے بوڑھے لوگوں کیا مطلب مصیبت میں پڑے ہوئے ہم. پھر پوچھیں گے جنازہ پڑھائیں پڑ جا رہے ہو تو ہم پڑھ آتے ہیں برادری تھی آگے ہو گیا آگے تو بندی کڑا ہو گیا. میں نے کہا یہ اس سے زیادہ آسان یہ نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھو وہ واجپئی کے پیچھے نماز پڑھنی جائے نہیں مطلب فرق. اتنی بات سننے کے بعد بھی اگر آپ کو یہ پوچھنا ہے جی نماز ہو جاتی ہے اس کے پیچھے تو سردار جو ہے نا اڈوانی کے پیچھے نماز نہیں ہو جاتی. آیا تھا پرسوں اڈوانی اڈوانی کہتے ہیں اس کو. مجھے ہمیشہ خیال آتا ہے پنجابی میں بٹوانی کہتے ہیں اڈوانی جی اڈوانی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. او جسورت سنگھ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. یہ کیوں نہیں پوچھا. میرا بڑا شوق ہے کہ مجھ سے مسلمان یہ سوال کریں. خدا قسم میرا بڑا شوق ہے کہ لوگ کبھی مجھ سے پوچھ مسئلہ پوچھ شاہ جی واجپئی کے پیچھے نماز ہو جاتی آ رہا ہے بڑا لیڈر ہے بےچارے 80 سال ہو گئے پالیٹکس میں بڑا کام کیا جمہوریت کے لیے بڑا کام کیا بڑا سمجھدار آدمی ہے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں. تو میں بڑا خوش ہو جاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے پتا تو چلے نا کہ آپ کافروں کے پیچھے نماز پڑھنے کا آخر ہم سے مسئلہ پوچھتے جو رہتے ہیں تو فرق کیوں کرتے ہو؟ جو کھلا کافر ہے اس کو کافر مانتے ہو اس کا مسئلہ نہیں پوچھتے ہو. جو اتنا حرامی کافر ہے میرے خیال میں سرکار کے علم شریف کے بارے میں آج تک واجپئی نے یہ ریمارکس نہیں دیے. دیے میرے علم میں نہیں دیے. بولو نا دیے. میں نے بلکہ میں نے ان ہندوؤں کا کلام پڑھا خدا کی قسم جو حضور کی تعریف کرتے. پورا دیوان ہے ہندو شاعروں کا میرے پاس بھی موجود ہے. ہاں سرکار کی تعریف کر. اے بڑے خبیص ہندو ہیں یہ. ہاں کہتے ہیں جناب نہیں ہمارے مولوی ہیں ہمارے مولوی ہیں داڑھی ہیں. بخدا میرا یہ موضوع ہے میں نے یہاں پہ برمنگم سے لوگ بیٹھے ہیں یہ ان کو پتا ہے اس موضوع پر کہ مولوی ہونا داڑھی والا ہونا نمازی ہونا یہ کوئی بات بھی رکاوٹ نہیں ہے کافر ہونے میں. نہ داڑھی کفر کو روکتی ہے نہ نماز روکتی ہے. کیوں؟ تو حضور علیہ السلام نے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو مسجد سے نکال دیا تھا. اس موضوع پر 2.5 گھنٹے کی تقریر ہے میری. آپ حضرات پاس موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ برمنگم سے وہ منگوا سکتے ہیں تقریر. وہاں سے منگوا کے دے سکتے. صرف قرآن کی روشنی میں نے یہ بات بیان کی ہے. اب اس موضوع پر اس وقت شروع کر دوں گا پھر بات لمبی ہو جائے گی. دوسری بات سن لو. آج کے بعد امام احمد رضا کانفرنس میں آپ حاضر ہیں. عبارتیں کفری آپ کو معلوم ہو چکی ہیں. ان پر تبصرہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. مولوی اسماعیل دہلوی کی 72 وجوہ سے کفر لازم ہے اس پر بھی. اور 4 نامزد کافر مولا ہیں. ان کو جو مسلمان سمجھے وہ خود کافر ہے. اور یاد رکھو ہر گستاخ رسول کافر ہے. ہر گستاخ رسول کافر ہے. ان کے یہ پیشوا 4 کافر ہیں. اور ان کی وجہ سے یہ دیوبند الگ فرقہ بنا ہے. جب ان کو یہ اپنا پیشوا اور امام مانتے ہیں تو اپنے کفر پر یہ مور لگا دیتے تصدیق کرتے کہ ہم کافر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو کافر کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہوتا ہے. وہ بھی. اور یہ جو نئے نئے لیڈر پھوٹے ہیں نا یہ ابھی تک وہ آیت پڑھتے ہیں لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. کسی کے برے خداؤں کو بھی برے نہیں کہو کیونکہ وہ تمہارے سچے کو گالیاں دے گا. میں نے کہا اس کا حکم کب کا جا چکا ہے اس کا اب تک پتہ نہیں ہے. مفسر قرآن بننے کا بڑا شوق ہے. یہ پتہ نہیں ہے تمہیں جب جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم انہوں نے گھوٹو دے دیو انہوں نے رگم روڑ دیو یہ حکم آ گیا تو اب لا تسبوا الذین پیچھے رہ گیا. یہ بھی پتہ نہیں ہے. میرے کا بڑا شوق چرایا تمہیں بھائی مفسر بننے کا. مفسر برا نہ کہو. میں نے کہا برا نہ کہو تو ہن مروڑ دو. بہت نہیں سمجھ آئی. شدت کرو بھوٹو دے دو. ابھی یہ اس آیت پر بیٹھے برا نہیں کہو. میں نے کہا ہاں برا کہنا زیادہ برا ہے دوڑ مروڑ دینا آسان ہے. بات سمجھ نہیں آپ کو. ہاں اگر گالی دینا ٹھیک نہ ہوتا قرآن کے بارے میں سنو. گالی ہم کہتے نہیں اس کو. لوگوں کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہتے گالی. ابھی میں کہوں کسی کو کہ بڑا خبیص ہے لوگ کہیں شاہ جی یہ بڑی سخت زبان ہے. میں نے کہا اگر آپ کے لیے کروں تو سخت ہے. کیا ہوں آپ مسلمان ہیں؟ مسلمان کو کوئی بھی آدمی سخت زبان سے بات کرے گنہگار ہو جائے گا. آپ سے بات نہیں کروں. مجھے لوگوں نے گالیاں دی ہیں میں مسئلے بیان کرتا ہوں نا تو جواب میں مجھے تحفے آتے ہیں. یہ تو بڑا بھدا بولتا ہے, یہ بڑا سخت طبیعت کا مالک ہے, اے اس کے تو مدرسہ ٹھیک نہیں ہے, اس کا فلاں ٹھیک نہیں ہے, لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالی, لیکن میرے جیسے آدمی نہ ٹلنے والا ان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولتا. کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات نے ایک جنگ میں ایک آدمی نے آپ کے منہ پر تھوکا تھا تو آپ نے چھوڑ دیے. کہ پہلے میں خدا کے لیے لڑ رہا تھا, اب میں اپنے لیے لڑوں گا, اپنے لیے نہیں لڑوں گا میں, جاؤ چھوڑ دیا. ہمیں جو بھونکنا چاہتا ہے, جو کہنا چاہتا ہے کہہ لے, لیکن مسلک کے بارے میں ڈھیلا ہوگا ہم نہیں چھوڑیں گے. ہاں آپ کے ساتھ سختی نہیں کریں گے ہم. کیوں؟ آپ اہل سنت ہیں, اور جن کے بارے میں آپ رعایت چاہتے ہیں خدائی قسم ٹکڑے ٹکڑے کر کے بے شک پھینک دو, ان کو رعایت نہیں دیں گے. کیوں؟ ہمارے آقا کے گستاخ ہیں. اور بتاؤ قرآن جب ان کو کہے اتلم باد ازال کا زمین, قرآن کا ولد زنا ہے, یہ زنا کی پیداوار ہے, کون جو میرے حبیب کا گستاخ بولو نا. تو قرآن کو بھی کہو گے ذرا ٹھہر کے جی تھوڑا جا تھوڑا رکھو قرآن جی. عرفان شاہ کو تو کہو گے شاہ جی اولا, میں کہ شاہ جی اولا ایک بار آنکھوں نا قرآن جی ذرا اولا کہ آپ کہیں گے بھائی. جس طرح ترکی پہ ترکی جواب ہوتا ہے, کوئی سخت زبان بولے بندے کہتے ہیں نہیں آپ ہی نرمی کرو, کہتے ہیں نا. اللہ فرماتا ہے لوگو اور منافقو کافرو, اگر کلمہ پڑھنا ہے اسلام لانا ہے اس طرح لاؤ جس طرح میرے رسول کے صحابہ ایمان لائے. تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ انومنو کما امن الصفہا, ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے, ان پاگلوں کی طرح ہم ایمان لے آئے. یہ کہا نا, بڑے لطف کی بات ہے, ٹائم نہیں ہے. بھائی صحابہ راہ جاتے لوگوں کو روڑے مارتے تھے, تب پاگل کہا ان کو؟ صحابی کو سنگڑوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا, پھر کو پاگل کہا؟ مفسرین کہتے ہیں اس لیے پاگل کہا, کافر اپنی نظر میں انہیں پاگل اس لیے کہتے تھے کہ جب سرکار حلق کراتے تھے نا تو یہ سرکار کے بال زمین پر نہیں گرنے دیتے, تو کافروں کی نظر میں یہ پاگل پن تھا. سرکار کنڈی مبارک فرما کے اگر پانی پھینکتے ہو یہ کوئی قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے, کہتے تھے کوئی پاگل ہے. اب دیکھو, اب اللہ تعالیٰ سے زیادہ آپ کہیں گے عشا جی مہذب زبان استعمال کرو, آج کل پارلیمانی دور ہے, آج کل زبان بڑی شستہ اور شائستہ ہونی چاہیے. میں نے کہا ان کافروں نے کیا کہا؟ یہ پاگل ہیں. تو جواب میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ انہم ہم صفحہ, وہی لفظ لٹایا رب نے, اس سے اچھا بھی کہہ سکتا تھا نا, بھائی نہیں ان میں عقل نہیں ہے, یہ پورا سمجھتے نہیں ہیں, یہ دیکھتے نہیں ہیں, اس طرح بھی کہہ سکتا تھا نا, لیکن رب نے کیا کہا؟ اللہ انہم ہم صفحہ, اور میرے رسول کے صحابہ پاگل نہیں ہے, ان کو پاگل کہنے والے پاگل ہیں. اب اگر ہم کہیں گے تو کہتے ہیں بڑی سختی. میں نے کہا اللہ سے بھی تو کہو نا, نہیں سمجھ آئی؟ تو یا اللہ جی 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 گل نہ کی تھی تمہوں کی آکھے, تسی تو اللہ ہو. بات سمجھ نہیں آئی؟ کہتے جی سنجیدہ ہونا چاہیے, متین ہونا چاہیے, سلجھا ہوا ہونا چاہیے, مہذب ہونا چاہیے. میں جی یہ سارے لفظ بولو نا, جو کچھ کافروں نے کہا پلٹ کر رب نے ان کو وہی نہیں کہا, بولو. اب تعدیب کدھر گئی؟ آئے بٹے صلح کلی. میں نے کہا کرو رب سے بات, کہ وہ بات تو میں کہتا جو انہوں نے کہی ہے. تو رب نے کہہ کے ہمیں بتایا ہے کہ میں تو رب ہوں نا, میں نے صرف وہی لفظ لوٹایا ہے, تم میرے بندے ہو. بغ لوز علیہم, اس سے بھی شدت کے ساتھ جواب دیا کرو, تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ اللہ رسول کے ابھی ماننے والے موجود ہیں دنیا میں. ہاں جس باپ کی اولاد ہوتی ہے اس کو بھی کوئی برا بولتا ہے؟ جس آقا کے غلام موجود ہو تو اس کو کون برا بولے؟ اسے پتا نہیں میری تارے نکل جائیں گی. لیکن جب وہ اسی لیے بولتے ہیں ان کو پتا بدلے ڈھیلے ہو گئے, تھوڑا ملک ٹھنڈا ہے. گرامی قدر حضرات توجہ کا طالب ہوں. دوسرا مسئلہ یہاں سے بات بہت لمبی ہو جائے گی, بات صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ جتنے بھی اولیاء کاملین سے ہم استمداد کرتے ہیں, استعانت کرتے ہیں انبیاء اکرام سے, اولیاء سے, تو لوگ کہتے ہیں جی یہ شرک کرتے ہیں. آپ کو ان کے نظریات بتانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں اللہ حضرت نے یہ تقویۃ الایمان صفحہ 10 سے عبارت نقل کی ہے, اے بغیر تبصرہ کے پیش کروں گا. روزی کی کشائش اور تنگی کرنی اور تندرست اور بیمار کرنا, اقبال و ادبار دینا, حاجتیں بھر لانی, بلائیں ٹالنی, مشکل میں دستگیری کرنی, یہ سب اللہ ہی کی شان ہے, اور کسی انبیاء اولیاء بھوت پری کی یہ شان نہیں جو کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے اور اس سے مرادے مانگے اور مصیبت کے وقت اسے پکارے, سو وہ مشرک ہو جاتا ہے. اب ذرا توجہ کرنا. پھر خواہ یوں سمجھے
کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے، خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو قدرت بخشی ہے، ہر طرح شرک ہے، ہر طرح. یہ عبارت ہے اسماعیل دہلوی کی، غور فرمائیں کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ نے انبیاء کو طاقت دی ہے تو بھی اسی طرح شرک ہے جس طرح یہ سمجھے کہ مستقل بذات ان کو ماننا شرک ہے. اس طرح اللہ کی طاقت کا مظہر ان کو سمجھو تب بھی شرک ہے. یہ مولوی اسماعیل دہلوی کی شرک کی تلوار ہے. کتاب التوحید میں محمد بن عبد الوہاب نے، جس کا اس نے یہ ترجمہ کیا ہے، محمد بن عبد الوہاب نے لکھا ہے کہ اگر مخلوق کو کوئی پکارے اللہ سمجھ کے نہیں بلکہ اللہ سے کم اور مخلوق سمجھ کر پکارے تو بھی وہ اسی طرح مشرک ہے جس طرح ابو جہل مشرک تھا اور ابو لہب مشرک تھا. کہتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ پہلے مشرک لات منات عزا اور حبل کو پکارتے تھے اور موجودہ دور کے مشرک محمد علی اور عبد القادر کو پکارتے، تو یہ بھی اسی طرح کے مشرک ہیں جس طرح لات منات کو پکارنے والے مشرک تھے. ایک لعنت کی آواز زور سے میں سننا چاہتا ہوں، نجدی پڑے، نجدی پڑے، یہ عبارت نقل کرنے والے پڑے. اب سب سے پہلے یہ کس نے لکھا؟ اسماعیل دہلوی کی عبارت پر بحث ہو رہی ہے. اسی اسماعیل دہلوی کا تایا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، ہمارے علماء اکابر کے استاد اور اس کے تائے خود اس کے، اور شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اپنی تفسیر فتح العزیز میں لکھتے ہیں اسی مسئلے پر. دیکھو یہ خبیث آدمی تو ایسا ناخلف تھا کہ اپنے گھر سے بھی مسئلہ نہیں پڑا. شاہ صاحب نے تفسیر فتح العزیز میں لکھا، اگر استعانت لغیر اللہ بوجھے کہ اعتماد بڑا غیر باشد و اورا مظہر اون الہی نداند، این او استعانت حرام است. وہ اگر استعانت لغیر اللہ بوجھے کہ اعتماد بڑا غیر نہ باشد و اورا مظہر اون الہی داند، این او استعانت نہ صرف رواست بلکہ طریق انبیاء اولیاء است. پیار سے کہو نا سبحان اللہ. شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی انبیاء کو اولیاء کو مستقل بذات سمجھ کے کہ اللہ کی مدد کے مدر نہیں ہے پکارتا ہے تو واقعی حرام ہے، ایسی ندا نہ کرے. لیکن اگر اللہ کے نبیوں کو ولیوں کو اللہ کی مدد کا مدر سمجھ کے پکارتا ہے کہ اللہ کی طاقت سے قدرت سے یہ ہماری مدد کرتے ہیں پکارتا ہے، فرماتے ہیں نہ صرف یہ ندا جائز ہے بلکہ یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے اور ولیوں کا طریقہ ہے. خود شاہ صاحب نقل کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں، تفسیر عزیزی جس کو بولتے ہیں فتح العزیز، اس میں یہ عبارت موجود ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے کہ کہتے ہیں خواہ یہ کہے، دیکھو اعلیٰ حضرت کا انداز، آپ فرماتے ہیں کہ خواہ یہ کہتا ہے کہ خواہ یہ جانے کہ اللہ نے ان کو قدرت بخشی ہے تو پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ نے پہلی آیت نقل فرمائی کہ اغناہم اللہ و رسول من فضلہ، انہیں دولت مند کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے، اور فرمایا یہ جو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ابر الاکمہ والابرص وہی الموتا باذن اللہ، تو اللہ کے اذن سے اگر وہ پھر بھی کچھ نہیں دے سکتے، یہ اعتقاد بھی نہ کرے تو اللہ کا نبی یہ دعویٰ کس طرح کر رہا ہے. اور دوسرے مقام پر وہ تبر الاکمہ والابرص باذن، یہ آیات نقل فرمائی. اور پھر مدد کی استمداد کی وہ حدیث پیش فرمائی جن میں صحابہ کرام نے نبی اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد طلب فرمائی ہے. حضرات گرامی، یہ بات ایک ایسا مستقل موضوع ہے، اس پر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے حسین انداز میں دو اشعار نقل فرمائے ہیں جس سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں حاکم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے، بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے، آشا غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے، منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دین تھی، دوری کو بھولو عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے.
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
گرامی قدر حضرات، اس مسئلے پر گفتگو کو اس پر میں ابھی ختم کروں گا، دوسرے مسئلے پر بغیر تبصرے کے، زیادہ چونکہ وقت نہیں ہے، لیکن ایک دو حوالے ضرور عرض کروں گا، کیونکہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کام اس وقت تک سمجھ نہیں آتا، یہ تو وہابیت کے بارے میں ان کا کام ہے، اب شیعیت کے بارے میں ان کا کام دیکھیے، یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، فاضل بریلوی کا اپنا فتویٰ کتاب موجود ہے، اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں، دیکھیے آپ کو بہت سی اس کتاب سے سمجھ آئے گی، آج کل لوگوں نے اپنا علم کلام نیا ایجاد کیا ہے، یہاں بہت سے لوگ سنتے ہیں، یہ بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں، اس بات کے کر لینے میں حرج نہیں، میں نے کہا آج انٹرنیشنل امام احمد رضا کانفرنس ہے، حرج جس میں ہے اور جس میں نہیں ہے امام سے پوچھئے، ان سے پوچھئے کس بات میں حرج ہے، آپ فرماتے ہیں ضروریات دین کا منکر اگرچہ نماز روزہ حج زکات سب کرتا ہو کلمہ پڑھتا ہو، لیکن اصول دین میں سے اگر کسی ایک بات میں شک کرے یا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور آپ نے یہ بھی اصول بیان فرما دیا شرع مقاصد کے حوالے سے، شرع فقہ اکبر کے حوالے سے، اور امام محمد بن حسن شیبانی کے حوالے سے، آپ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرو، اہل قبلہ جو اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرو، تو آپ نے یہ اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین میں سے کسی بات کے منکر نہ ہوں، اگر اصول دین میں سے کسی ایک اصل کے منکر ہوں تو ان کو اہل قبلہ نہیں کہا جا سکتا، جیسے آپ تمام ملائکہ پر ایمان رکھیں اور کہیں کہ میں صرف ایک جبریل امین کو نہیں مانتا باقی سارے ملائکہ کو مانتا ہوں، سب فرشتوں کو مانتا ہوں، انبیاء کرام میں کہیں سارے انبیاء پر میرا ایمان ہے، رسول اعظم پر میرا ایمان ہے، صرف ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، ایک موسیٰ علیہ السلام کو نہیں میں مانتا، تو اب کوئی آدمی کہے بس ٹھیک ہے میں اتنا ہی کافر ہوں جتنا موسیٰ علیہ السلام کا حصہ ہے نبیوں میں، بات سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ، میں کلامی بات کر رہا ہوں اور اس پر توجہ کی ضرورت ہے، کوئی آدمی کہے بھائی ساری باتیں مانتا ہوں، ایک موسیٰ کو تو نہیں مانتا، سارے فرشتے مانتا ہوں، ایک جبریل کو ہی نہیں مانتا، تو مجھے اتنا سا کافر کہہ لو جتنا تو جبریل کا حصہ ہے سارے فرشتوں میں، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ سارے انبیاء کو ماننے والا، صرف ایک موسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے والا، اس طرح ہے جیسے سارے نبیوں کو نہیں مانا، کیوں کہ سارے نبیوں کو کس لیے مانا، بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے کہ حضور نے منوایا، ان پر جو وحی آئی ہے وہ بتاتی ہے کہ سارے نبیوں کی تصدیق کرو، تو جب وہ وحی بتاتی ہے کہ موسیٰ بھی ان میں رسول ہیں، تو ان ایک کا انکار کرنا اس طرح ہے جیسے سارے نبیوں کا انکار کرنا، اب بات سمجھ آئی آپ کو؟ لوگ اجزاء ایمان کے نام سے کتابیں لکھتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں وہ ایمان کے اجزاء نہیں ہوتے، ایمان تو ایمان مرکب نہیں ہے، ایمان بسیط چیز ہے، اور جو بسیط ہوتی ہے اس کے اجزاء نہیں ہوتے، جہاں شعبے کا لفظ ہو وہاں تعویل ہوتی ہے، تعویل ہوتی ہے، اجزاء نہیں ہوتے، اجزاء اس کے ہوتے ہیں جو مرکب ہو، ایمان مرکب چیز نہیں ہے، ایمان تو بسیط چیز ہے، اور بسیط چیز کی تجزیہ نہیں ہوتی، ایمان کیفیت ہے، رہے تو سارا رہتا ہے، نکلے تو سارا ہی نکل جاتا ہے، ایسا نہیں مرتب ہو تو چار جز ہیں، بیس جز ہیں، تیس جز ہیں، باقی کے نہیں ہیں، اس طرح ہوتا ہے، اب کیا مصیبت ہے کہ ایسے لوگ محقق بن بیٹھے ہیں، وہ خود یہ تحقیق نہیں پڑھی، میں نے کہا بخاری شریف کتاب الایمان کی بات نہیں پڑھی، بھائی اگر پڑھی ہے تو تم کو نہیں پتا بھائی ایمان مرکب نہیں ہے بسیط ہے، یعنی کتاب الایمان اگر دوسرے چوتھا صفحہ بخاری کا پڑھا ہونا جس محقق نے، وہ یہ بات نہیں کہے گا، کیوں کہ ایمان کی تجزیہ نہیں ہوتی، ایمان بسیط چیز ہے، کیفیت ہے، بسیط ہے، اور رہے گا تو سارا رہے گا، جائے گا تو سارا جائے گا، ایسے نہیں کہ ٹھیک ہے جی میں چار نبیوں کو نہیں مانتا لہذا پونا مومن ہوں، میں آدھوں کو مولا نہیں، میں آدھا مومن ہوں، یہ بات نہیں ہوتی، یا کافر ہے یا مومن ہے، یہ آدھا پونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اصول فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرما کر شرح مقاصد اور جناب شرح فقہ اکبر کے حوالے سے، شرح مقاصد کے حوالے سے، فتاوی شامی کے حوالے سے نقل فرمانے کے بعد بتاتے ہیں ضروریات دین میں کیا کیا چیز ہے، فرمایا اگر کوئی شخص کسی ضرورت کا انکار کرے ضروریات دین میں سے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، جیسے اگر کوئی کہے ان اللہ تعالی جسم ان کا لجسام ہے، اللہ کا جسم مانے تو وہ کافر ہے، اب ذرا توجہ فرمائیں گے آپ، ہاں یہ آپ نے در مختار صفحہ نمبر 64 سے عبارت فاضل بریلوی نقل فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کہے اللہ کا جسم ہے تو وہ کافر ہے، او انکارا صحبت الصدیق، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت کا منکر ہو وہ بھی کافر ہے، ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ. غصہ تو آپ کو آ رہا ہے مجھ پر, لیکن میں بھی محنت کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر ہے, آہستہ نہیں کہنا. فاضل بریلوی عبارت میں کتاب اصل میرے ہاتھ میں موجود ہے, اور وہ بھی خود نہیں کہہ رہے, اہل سنت و جماعت کی فتوے کی ٹاپ کلاس کی کتاب ذرہ مختار کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں. جو اللہ کے جسم کا قائل ہے وہ کون ہے بولو؟ کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے, یہ ضروریات دین میں سے. اور یہ لطف کی بات ہے, آپ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کو صحابی رسول ماننا, یہ بھی ضروریات دین میں سے. زور سے بولو, زور سے کہو. اچھا اگلی بات سن لو, سن لو گے. فرماتے ہیں وقضا خلافت, جس طرح ان کی صحابیت کا منکر کافر ہے, اسی طرح ابو بکر صدیق کی پہلی خلافت کا منکر بھی کافر ہے. ایک دفعہ کہو نا سوال, تاکہ جس لطف میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں آپ تک بھی پہنچے نا. اور یہ جو لکھا ہے وقضا سے عبارت, یہ تحتاوی کی عبارت ہے, حاشیہ در مختار اس سے عبارت. یہ تحتاوی مراکل فلاح کی شرح نہیں ہے, یہ اور کتاب ہے. اس کے حوالے سے مطبوع مصر صفحہ نمبر 244 سے فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اگلا مسئلہ سنیے, دو مسئلے پکے ہو گئے, اللہ کا جسم مانے تو کافر, ابو بکر صدیق کو صحابی رسول نہ مانے تو کافر, ابو بکر کو خلیفہ افضل نہ مانے تو کافر. حضرات وہ پہلوں کے ساتھ کوئی ہماری خاص دشمنی تھی, اور ان کے ساتھ کوئی خاص مطلب ہے, یہ ہمارے سورے لگتے ہیں کہ ذرا ان کے ساتھ رعایت کرنی. زور سے بولو, جو ابو بکر صدیق کو خلیفہ افضل نہ مانے وہ بھی کافر, جو ابو بکر صدیق کی صحابی رسول ہونے کا قائل نہ ہو وہ بھی کافر, جو ابو بکر صدیق کو خلیفہ افضل نہ مانے وہ بھی کافر. اب اگلی بات سنو, اور یہ اس پر خاص توجہ کرنا, خزانۃ المفتین سے قلبی نسخہ فاضل بریلوی کے پاس موجود ہے, کتاب الصلاۃ سے مسئلہ لکھ رہے ہیں کہ کس کی ابتدا درست ہے اور کس کی نہیں. اس فصل میں فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فضیلت دیتا ہے حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جی فاضل علی علی غیر ہی فہو مبتدع ولو انکر خلافت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فہو کافر. اگر کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا قائل ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ سے افضل ہے, تو وہ بد عقیدہ ہے, اہل سنت سے خارج ہے, اس کی بھی ابتداء درست نہیں ہے. مسئلے پر توجہ فرمائیں جی, توجہ ہے. ہاں جی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ کو فضیلت ہے, مبتدے ہے, بد عقیدہ ہے, اہل سنت سے خارج ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوئی, پچھلے سال میں نے لندن سے ایک مفتی صاحب نے مانچسٹر میں تقریر کی, جن کی میں نے ویڈیو کیسٹ دیکھی, اور میں یہ جو بات زیادہ شدت سے کرتا ہوں نا, تعجب آتا ہے پاکستان میں مفتی تو مفتی رہ گیا, پھر مؤذن بھی ایسا مسئلہ بیان نہیں کرتا. یہاں آ کر پتہ نہیں کیا تکلیف لوگوں کو شروع ہو گئی ہے. ہاں, لندن سے ایک مفتی صاحب نے مانچسٹر میں مسئلہ بیان کیا کہ مسند امام احمد کی فلانی شرح میں لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق سے افضل ہیں. میں نے کہا آپ مفتی ہیں کہ مفتی ہیں, آپ کیا مصیبت ہے, جس قوم کے مفتی اس طرح کے ہوں گے وہ بے غرق ہو جائے گا. یقین کریں آپ, وہ کیسے ڈاکٹی میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں, میں بھی خود مسلم امام احمد کی فلانی شرح میں لکھا. میں نے کہا کوئی فتوے کی بات کرو, ہاں کافر نہیں ہوتا, یہ بات سن لو. انہوں نے بھی لکھ دیا کہ اگر وہ تفضیل کا قائل ہے, فضیلت کا قائل ہے, حضرت علی کی فضیلت کا قائل ہے, مبتدی ہے, بد عقیدہ ہے, اہل سنت و جماعت کے عقائد سے خارج ہے, کافر نہیں ہے, بد عقیدہ ہے, کافر نہیں. لیکن اگر خلافت صدیق کا منکر ہے تو کافر بھی, تفضیلی بھی اہل سنت نہیں ہے. اہل سنت ہو, زور سے کہو, تفضیلی بھی اہل سنت ہو. اب یہ شاعروں کے کلام, پنجابی میں کلام چھپے ہوئے ہیں, اس میں کہتے بس ہم مولائی ہے, ہم حضرت علی کی فضیلت قائل ہیں. میں نے کہا ذرا پاؤں الکا رکھو, سنی ہو یا نہیں ہو, سنی ہو یا نہیں ہو, کہ سنی ہے. تنخواہ کہاں سے لیتے ہوں, سنی مدرسے سے. رہتے کہاں ہوں, سنی مدرسے میں. مولوی کن کے کہا, سنیوں کے. تو میں نے کہا تمہارا مسئلہ صرف کافر مسلم کا نہیں ہے, سنی ہونے کا بھی ہے. سنی ہونے کا بھی ہے یہ عقیدہ. تم نے کہا ہمیں مولا علی سے محبت ہے, میں نے کہا مولا علی سے ہمیں بھی محبت ہے, مولا علی سے محبت ہے, جزوی فضیلت کے ہم قائل بھی ہیں, جزوی فضیلت کے ہم اہل سنت قائل بھی ہیں, لیکن امت محمدیہ میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق ہے. وہ شخص یہ بات نہیں مانتا, شخص یہ عقیدہ نہیں رکھتا.
شان صدیق اکبر,
سیدی مرشدی, غلام ہے غلام ہے.
اگر یہ عقیدہ نہیں رکھتا تو اہل سنت و جماعت سے بولو, اہل سنت و جماعت سے اس کا نام سننی نہیں رکھا, مبتدے رکھا ہے. وہ بدتی ہے, بد عقیدہ ہے, اہل سنت سے خارج ہے, وہ گمراہ ہے, گمراہ ہے. ہاں, اور ان لوگوں سے پوچھو جی آپ کے پاس کیا دلیل ہے, ہم جی سید ہیں, تو سید ہونے کی وجہ سے مولا علی کی فضیلت کے قائل ہیں. میں نے کہا حضور ہی سید نہیں تھے پلیتا, تم سید ہو, نبی پاک سید نہیں تھے, تھے ہم ان کی اولاد ہیں. تو میں نے کہا ان کا فیصلہ مانو, حضرت علی سے فرمایا علی جاؤ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, عبداللہ بن عباس بلال علی تم تینوں جاؤ اور ابو بکر سے کہو میرے مسلح پہ کھڑا ہو جائے. تم تیز ہو, شریعت کی تعبیریں تم کرو گے. کہتے سنی ہے, سنی تم کس بات کی ہو, سنی ہو تو حدیثیں دیکھو, سنی ہو تو قرآن دیکھو. قرآن نے یہ فضیلت ابو بکر کو عطا فرمائی ہے. واسا یو جنب و حالات کل ہوتی مانا ہوں یہ بدل کا, میرے رسول تیرے سارے صحابی متقی ہیں پر آتقا ابو بکر صدیق ہے. اتقا ابو بکر صدیق ہے اور مسلح پہ وہی کھڑا ہوگا جو اتقا ہوگا. کہو نا سبحان اللہ, بجما مفسرین ایک بھی مفسر ایسا نہیں ہے جس نے اس عبارت کا انکار کیا ہو. کہتے اتقا سے مراد ابو بکر صدیق ہے, بجما مفسرین یہ آیت ابو بکر صدیق کے حق میں رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے. اتقا جو اتقا ہے وہی سب سے زیادہ باعزت ہے, قرآن کا فیصلہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو اتقا ہے وہی باعزت ہے اور جو سب سے باعزت ہے وہی نبی کے مسلح کا وارث ہے. فرمایا علی آج تم ہی نہیں محمد بھی ابو بکر کے پیچھے کھڑا ہوگا. کیوں؟ میرے رب نے فیصلہ دے دیا ہے. فرمایا آج تم ہی نہیں علی, میں بھی اس کے پیچھے کھڑا ہوں گا. اور حدیث بخاری میں موجود ہے, حضرت ابو بکر صدیق اپنے پاؤں گھسیٹتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے مسلح سے. فرمایا کم فاستقم, قائم ہو جا, کھڑا ہو جا مضبوطی سے. محمد تجھے ہٹانے نہیں آئے قیامت تک کے لیے, تیری امامت کے ثبوت کے لیے آئے. اور یہی حوالہ کہ جو فضیلت دے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبتدے ہے ابو بکر صدیق پر یا حضرت عمر پر یا حضرت عثمان پر, وہ بدتی ہے, بد عقیدہ ہے. کتنے حوالے موجود ہیں فاضل بریلوی, دیکھو وہ تو حوالوں کا انبار لگا دیتے. فتمہ فتاوا عالمگیریان موجود ہے, اور یہی بدائے میں موجود ہے, تبیین الحقائق میں موجود ہے, اور یہی فتاوا بزازیہ میں موجود ہے, یہی الاشباب النظائر میں موجود ہے, اور یہی الابصار والبصائر میں موجود ہے, یہی فتاوا قرویہ میں موجود ہے, اور واقعات المفتین میں موجود ہے, فتاوا خلاصہ میں موجود ہے. کیا کہ جو صحابہ اکرام کو برا بولے, جو صحابہ کو گالی بکے اور جو ان پر لعنت کرے, فہو کافرن, وہ کیا ہے؟ اوری بولنے والا بھی تھوڑا جہ ہلے ہے, کافر نہیں کہتا, نہ منافق کہہ رہا ہوں, ہلے یا لگ جائے. ہاں زور سے کہو جو صحابہ کو گالیاں بکے وہ کون ہے؟ یا اللہ فضل بریلوی عرفان شاہ کو رگڑا ہے الگ, کیا فتوی دیتا ہے. میں تو فضل بریلوی کا معمولی سا غلام ہے, اس لیے اس زبان میں بات کر سمجھتے ہیں, شاید یہ اپنی زبان.
نعرہ رسالت, شہباز
فکر رضا زندہ
باد.
وان کان یفضل علی کرم اللہ تعالی وجہہ علی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ لا یکون کافرا الا انه مبتدع. رافضی تبرائی شیعہ خبیث جو حضرات شیخین کو معاذ اللہ برا کہیں کافر ہیں. اگر مولا علی کو صدیق اکبر سے افضل بتائے کافر نہیں ہوگا مگر گمراہ ہے اور بد عقیدہ ہے اور اہل سنت سے خارج ہے. بات سمجھ آئی جی؟ بولو زور سے کہو. یہ ہے میرے فاضل بریلوی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
ان کو کہتے ہیں امام احمد رضا بریلوی. اب صرف شعر پڑھنے کے لیے سلام پڑھنے کے لیے نہیں رکھو, جو تحقیق پیش کر رہے ہیں اس پر توجہ بھی کرو. ہاں جی گرامی قدر حضرات, توجہ کا طالب ہوں کہ حضرت اعلی بریلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کے اندر بے شمار حوالہ جات پیش فرمائے ہیں. اس وقت تفصیل کا وقت نہیں ہے چونکہ مجھے تھوڑا سا قادیانیت کے بارے میں بتانا ہے. اعلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ توجہ فرمائیے اس مسئلے پر, شفا شریف سے قاضی ایاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 292 سے اعلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتویٰ میں یہ عبارت نقل فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں جس شخص نے توقف کیا, جس شخص نے اصول دین کے منکروں کو کافر کہنے میں توقف کے خاموش ہو گیا یا شک کیا یا ان کے مذہب کی تصحیح کی ان کو صحیح کہا یا ان کا اسلام ظاہر کیا اور یہ اعتقاد نہ رکھا کہ وہ باطل ہیں, فہو کافر. جس نے ان کے کفر میں شک کیا یا توقف کیا خاموشی کی, ہم یہ نہیں کریں ہمارا طریقہ نہیں ہے, فرمایا جیسے مسلم کو مسلم ماننا فرض ہے ایسے کافر کو کافر ماننا بھی فرض ہے. جو شخص کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. پیار سے کہیے سبحان اللہ. کبھی تعجب پر بھی سبحان اللہ ہوتا ہے. پیار سے بولے سبحان اللہ. اب یہ جن لوگوں نے اپنا وتیرا بنا رکھا ہے, جی ہم ایسی بات نہیں کرتے, ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. بھئی کسی کو کافر نہ کہو, کافر کو کافر کہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو کافر کو ہم کب کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں جو کہتا ہے حضرت ابو بکر صدیق امام نہیں ہے, امام برحق نہیں ہے. دیکھو یہ فتاوی عالمگیریہ سے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں, ابو بکر صدیق کی جو امامت حقہ کا قائل نہیں ہے وہ بھی کافر ہے. ہاں ان کو امام پر حق نہ مانے وہ بھی کافر ہے, بلکہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کو امام پر حق نہ مانے وہ بھی کافر ہے. فتاوی عالمگیریہ 500 علماء ہند کا فتویٰ ہے. پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. کوئی روشنی نظر آئی اس بات میں یا نہیں آئی؟ آپ پتہ ہے صلح کلیوں کو کیا خیال ہوتا ہے, کہتے ہیں اچھے سارے کافر ہیں پھر مسلمان آپ کتنے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی گندے انڈے زیادہ بھی رکھ لو, چوزا تو ایک بھی نہیں نکلے گا. آپ کو کس نے یہ ڈیوٹی سونپی ہے کہ آپ بچے نکالنا چاہتے ہیں بھائی امت زیادہ ہو جائے اور کچے پکے کیا وہ گندے اڈے سارے جو ہے نا وہ رکھ لیے آپ نے, ستھرے چار بھی ہوں گے تو نکل آئیں گے.
سبحان اللہ.
کہو سبحان اللہ.
سبحان اللہ.
ایک آدمی مجھے کہنے لگا اس طرح سارے کافر ہو جائیں گے, میں نے کہا کیوں کافر ہو جائیں گے, اتنے بندے مسلمان بیٹھے وہاں سے لے کر وہاں تک, آپ میں سے کون ہے جو ابو بکر کو امام براک نہیں مانتا؟ بولو بولو نا, کوئی ہے آپ میں جو ان کی امامت پر حق کا منکر ہو؟ نہیں. کوئی بولے نا, بولو اور بولو تو صحیح. وہ ہاں یا نہ کچھ کرو تو صحیح. تو سارے جنتی ہیں نا, سارے اہل سنت ہیں نا, سارے اہل سنت ہیں, سارے جنتی ہیں. اور ان خبیصوں کو ملانے کی ضرورت ہے؟ اب جائے جناب امام باڑوں میں تقریریں ہو رہی ہیں, اندر سے ہم بھی یہ ہے باہر سے ہم نہیں, ہم اندر سے ہیں. میں نے کہا الو کے پٹھے, سنیوں کا تو اندر باہر ایک ہوتا ہے, یہ کدھر سے نکل آئی رہی جماعت؟ اور ماں باڑوں میں تقریریں کر, اندر سے ہم بھی ایسے ہیں. میں نے کہا تم کیا اندر سے گٹر ہو حرامی؟ کبھی اس طرح کا کوئی سنی نہیں ہوا کہ اندر سے اور ہو باہر سے اور ہو. تو اہل سنت سے خارج ہے وہ بندہ جو کہتا ہے میں اندر سے میں بھی ایسے ہوں. تم کیا ہو اندر سے؟ اگر تم اندر سے کچھ اور ہو تو تم اہل سنت سے خارج ہو. ہم یہاں بھی اندر سے بھی ابو بکر صدیق کو امام پر حق مانتے ہیں, باہر سے بھی ابو بکر صدیق کو امام پر حق مانتے ہیں, اور اندر سے بھی حضرت علی کو مولا مانتے ہیں اور باہر سے بھی حضرت علی کو مولا مانتے ہیں.
اللہ
ابو بکر صدیق اور حضرت علی آپس میں ضدی ہیں؟ ابو بکر صدیق کو مانو تو علی کو نہیں مان سکتے، اور حضرت علی کو مانو تو ابو بکر کو نہیں مان سکتے، یہ کس نے مسئلہ بنا رکھا ہے جی؟ یہ ضدی ہیں، یہ ضدی حضور کی محفل میں کچھ کیسے بیٹھی رہی؟ اگر ضدی تھی بات سمجھ نہیں آئی. ہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا، ان کو مولا علی مانتے ہیں، ان کو امام برحق مانتے ہیں. پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات، یہ مختصر مسئلہ میں نے عرض کیا، رد الرفضہ یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، رفضیہ کے عقائد کی روشنی میں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 وجوہات کی بنا پر ان کو کافر لکھا ہے. یہ رفضی بولو کون ہے؟ زور سے کہو
کافر.
یہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے. رافضی کافر ہیں، وہی غالی ہیں جو قرآن کی تحریف کے قائل ہیں، اماموں کو انبیاء سے پر فضیلت دیتے ہیں. اعلی حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دو ٹاپ فتویٰ موجود ہے، تحریف قرآن کے قائل، اماموں کو انبیاء پر فضیلت دینے والے، اماموں کو منصوص من اللہ ماننے والے، ائمہ کو انبیاء پر فضیلت دینے والے. رافضی، خالی، شیعہ، سب کافر ہیں. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ موجود ہے امام احمد رضا بریلوی کانفرنس میں. آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑا مولوی بڑی جماعت کا یا لیڈر مجھ سے پوچھنے لگا، کہنے لگا جی ہم کیسے ان کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو کیا تکلیف ہے، کیا تکلیف ہے آپ کو کافر نہیں کہہ سکتے؟ کام نہیں کہہ سکتے، ہم تو وضاحت کریں گے اس عقیدے والا کافر ہے، اس عقیدے والا کافر ہے. میں نے کہا ہر جماعت کا ایک نشان ہے، ہر جماعت کی ایک پہچان ہے، آپ کو اتنے ٹھوڈے کھانے کی کیا ضرورت ہے جی؟ قادیانی کے لیے ہم کہیں گے کہ جو اس کو نبی مانے وہ کافر ہے، جو اس کو مجدد مانے وہ کافر نہیں ہے، یہ ہم تقسیم کریں گے؟ جب وہ خود کافر ہے تو اب تو نرا کوئی مومن بھی مان لے اسے تو کافر ہو جاتا ہے، مجدد تو دور کی بات ہے. ہاں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس دور میں ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، تو ہم کوئی ٹھیکے دار نہیں ہے کہ ضرور کافر کافر کہتے پھریں. اگر وہ تحریف قرآن کا قائل نہیں ہے تو ایک ہی کسوٹی ہے ہمارے پاس، جو تحریف کی عبارتیں لکھ کے کلینی جیسے ملا رافضیوں کے، ان کو کافر کہہ دے، ٹھیک ہے اس کا عقیدہ درست ہوگا. صرف اس بات پر نہیں چھوڑا جائے گا کہ ہمارا تو جو عقیدہ ٹھیک ہے اس پر، اور تمہارا تو ٹھیک ہے، جن کا ٹھیک نہیں تھا ان کو کیا مانتے ہو؟ اصول سمجھ رہے ہو؟ یہ بہت بڑا اصول ہے، کیونکہ تقیہ کرتے ہیں نا کہ جی ہم تو نہیں ایسا کہتے. میں نے کہا آپ کی کیا حیثیت ہے جو آپ کے کہہ گئے ہیں سارے کتابوں میں لکھ گئے ہیں کہ اس پورے 30 پارے میں تو ایک حرف بھی اصلی قرآن کا نہیں ہے، ان کو کیا جان؟ جی وہ تو ہمارے امام تھے. تو میں نے کہا کافر جس کا امام ہوتا ہے وہ بھی کافر ہوتا ہے، اس مستدی بھی کافر ہوتا ہے. یہ کہنا آسان ہے آج کسی ممبر پر بیٹھ کے ہم تو ایسا نہیں، ہم تو ایسا، اور تم تو نہیں ہو، جن کو تم امام مانتے ہو وہ کون ہے بتاؤ، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ کہا لکھا ہے جی، وہ تو ہماری پہلی اصول کی کتاب ہے. میں نے کہا پہلی اصول کی کتاب کے منکر ہو یا قائل ہو؟ اگر اس کے تم مؤید ہو، تصدیق کرتے ہو اس کی کہ وہ ہمارا امام ہے، پھر وہ تمہارا امام ہے تو تم بھی مسلمان نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کا محافظ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، قرآن کی ترتیب میں، اور اس کے ناسخ منسوخ میں جو بھی احکامات تھے قرآت میں، سرکار بتا چکے، سرکار آپ بتا چکے، سرکار کے دنیا سے وصال فرما جانے کے بعد اب کوئی تنسیخ بھی نہیں ہے، اب کوئی کسی حکم کو منسوخ نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس اختیار نہیں ہے. شارع علیہ السلام کے پاس یہ اختیار تھا، اور اہل سنت و جماعت کسی تبدیلی، کسی تحریف، کسی تغیر کے قائل نہیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ جل وعلا خود ایک ایک حرف کی حفاظت فرما رہا ہے، اور جو ایسا کہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 وجوہات کی بنا پر، یہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، 20 وجوہات کی بنا پر رافضیہ غالیہ کو کافر لکھا ہے. اور یہی تحقیق ہے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی نہیں، ہر ایک حوالہ آپ نے اس کے درج کر دیا ہے، یہ شریعت کا مزاج ہے. اصول دین میں ایک اصل کا بھی جو منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. گرامی قدر حضرات، تیسرا محاذ تھا، چار آدمیوں کے ساتھ پانچواں بندہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا، جس کے خلاف اسام الحرمین میں اعلی حضرت نے فتویٰ طلب کیا، اور 35 علماء حرمین نے، چار دیوبندیوں کے ساتھ پانچواں مرزا قادیانی ہے جس کو کافر لکھا ہے. اور سب سے پہلے آج امام احمد رضا کانفرنس میں یہ معلومات کے طور پر یہ بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء اہل سنت میں سے قادیانیوں کے خلاف سب سے پہلی کتاب بریلی شریف سے آئی ہے، سب سے پہلی کتاب بریلی شریف سے چھپی ہے، اور یہ کتاب اعلی حضرت بھی نہیں بلکہ اعلی حضرت کے بیٹے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب نے لکھی ہے، سب سے پہلے انہوں نے لکھی ہے. اور پہلا فتویٰ اور آخری فتویٰ بریلی شریف کا ایک ہی تھا، اس کی اٹھان دیکھ لی، اس کا دعویٰ دیکھ لیا، مجھ پر وہی آتی ہے۔ فاضل بریلی فرماتے ہیں باقاعدہ رسالت کی بات نہ کرے یا نبوت کی نہ کرے، جس نے اپنے آپ کے لیے وہی شرعی ثابت کر لی وہ خبیث ضرور نبوت کا دعوے دار ہوا اس نے حضور کے بعد، اور اس نے دعویٰ یہی کیا کہ میری وہی تو حضور کی وہی سے بھی طاقتور ہے۔ اپنی کتاب میں لکھا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پانچ رسالے، چار یہ ایک جلد میں موجود ہیں، ایک رسالہ میرے پاس یہ الگ موجود ہے، پانچ رسالے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھے، اور ہر رسالے میں قادیانی کو مرتد لکھا ہے۔ پیار سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ فاضل بریلوی غافل نہیں تھے، نیچریوں کا مقابلہ آپ نے کیا، بلکہ وہ فرمایا کرتے تھے یہ احمد قاضی نیچری سانڈ ہے، اور یہ شریعت کو شریعت پر اپنا معجزہ صحیح نہیں ہے، کیوں کہتے معجزہ بھی نبیوں کا میسمریزم ہوتا ہے، اپنا ٹیزم ہوتا ہے، جس سے وہ لوگوں کو اپنا ٹائز کر کے تو معجزہ ثابت کرتے ہیں، یہ لکھ دیا۔ اور فرشتے نہیں ہو سکتے، ہوئے نہیں ہو سکتی، کیا معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ الحمد طرح کئی ووالا ربو کا اس کا معنی یہ لکھا، وہ آتش فشاں تھا، اور تفسیر ہے اس کی پوری، وہ آتش فشاں تھا جب وہ ابرا ہاتھی قریب آئے، تو جنہیں ابابیل کہا وہ چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، مکے کا پہاڑ آتش فشاں تھا، جب وہ پھٹا وہ پتھر پڑے جن کو رب کہتا ہے کہ ابابیل اپنی چونچوں میں لے کر اس کو مارتے تھے، کاسف معقول ہو گئے۔ یہ توجہ پیش کر رہا ہے، کہتا ہے جس بات کو عقل نہیں مانے ہم اس کو نہیں مانتے، لہذا نیچریت ہوگی، نیچر جو کچھ تصدیق کرتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ فاضل بریلوی نے اس کا بھی رد کیا، اس کا بھی رد کیا، چکرالوی کا بھی رد کیا، آریا سماج کا بھی رد کیا، اور رد بھی دھڑلے سے کیا۔ آج بھی خدا کی قسم جنگوی یہ کہتا مر گیا، شیعوں کے خلاف بولتا تھا نا، کہا اللہ حضرت کا فتویٰ ہے مسلمان نہیں ہے، میں نے جنگ میں اس کی زندگی میں تقریر کرتے ہوئے کہا، میں نے کہا مولانا قطب الدین جنگوی کہا کرتے تھے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا وہ پرائے منہ سے گالی دیتا ہے، جیسے بوڑھیاں کسی لڑ پڑے نا تو وہ گالی اپنے بھائی کے حوالے سے دیتی ہیں یا چاچے کے حوالے سے دیتی ہیں، سمجھ آئی نا؟ تو میں نے کہا تم بھی ان کی طرح ہو، جب تم لڑتے ہو شیعوں سے حوالہ اپنے کسی باپ دادا کا دو، اللہ حضرت کا کیوں دیتے ہو؟ اپنے پاس کوئی چیز نہیں، اللہ حضرت نے لکھا ہے، میں نے کہا لکھا ہے ہم کو کہنے دو، تم کیوں کہتے ہو؟ تم تو اللہ حضرت کو بھی مشرک کہتے ہو، پرائی گالیاں تو عورتیں دیتی ہیں، مرد بھی کبھی پرائی گالی دیتا ہے؟ ہاں تم کہا اللہ حضرت نے لکھا ہے، میں نے کہا تمہارا کیا تعلق اللہ حضرت کے ساتھ؟ اللہ حضرت نے لکھا ہے ہمیں بیان کرنے دو، لوگوں کو اللہ عظیم لکھا ہے، میں نے کہا لکھا ہے، وہ تو شیر نر تھا، مرد تھا، مرد تھا، قرآن سنت کی رب نے فام دی تھی، 55 علوم دیے تھے، اتنا تقویٰ دیا، پرہیزگاری دی، فضیلت دی، اور اسی لیے دی تھی نا کڈنگے کے چوٹ پر ہر مسئلے کو بیان، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ادب کے سینہ میں خار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے، اب تک خون چاٹتے پھر رہے ہیں سارے، جب بھی بولیں گے یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، ٹھیک نہیں تھا، میں کہ ٹھیک نہیں تھا تو 72 سال ہو گئے ہیں، چھوڑ دو اسے، کہا درد نہیں جاتی چھوڑیں کیسے، نہیں سمجھائی، کتنے دیوبندیوں سے میں نے کہا مناظرے ہوئے نا، وہ میں نے کہا اس کو چھوڑو بھی یار، اتنا عرصہ ہو گیا ہے چلا گیا، کیسے چھوڑ دے، اس نے تو ہمیں یہ کہا ہے، تو میں نے کہا کہا ہے نا پھر، تبھی اس نے کہا کہ یہ وار وار سے پار ہے، ہاں جہاں وار ہوا ہے نا، اب تو خدا کی قسم گو دشمنان مصطفیٰ زخم چاٹتے پھر رہے ہیں، دشمنان صحابہ زخم چاٹتے پھر رہے ہیں، اور ختم نبوت کے منکر اب تک زخم چاٹتے پھر رہے ہیں، اور فاضل بریلوی کی تحقیقات زندہ موجود ہیں۔ مسلمانوں، فاضل بریلوی کا پیغام عشق رسالت کا پیغام، یہ سب کچھ کیوں اپنے لیے کیا؟ کیا آپ نے کلمہ پڑھوایا کسی سے، یہ کوئی تنظیم بنا ڈالی اپنی، یا کوئی ممبرشپ بنائی اپنی؟ سرکار کی عظمت کے لیے کیا، سرکار کے ناموس کے تحفظ کے لیے کیا، گستاخان رسول کا مقابلہ کیا، گستاخان صحابہ کا مقابلہ کیا، اور ایک دفعہ مولانا حسنین رضا، وہی داماد اور بھتیجے، پہلے شروع میں بات کر چکا ہوں میں، انہوں نے کہا تایا جی بہت سے رسالے سہارنپور دیوبند سے لکھنؤ سے ندوہ سے چھپتے ہیں، آپ کے خلاف بڑے بکواس کرتے ہیں، تو میری طبیعت بڑی اکتا گئی، میں چاہتا ہوں تھوڑا ہاتھ الگ کریں تاکہ وہ بھی آپ پر طرح نرمی کر جائے۔ آپ نے فرمایا حسنین میرے پاس تو یہ قلم ہے، میں لکھتا ہوں، خدا کی قسم جو ان کے عقیدے ہیں، اگر تلوار میرے پاس ہوتی میں ان کے سر قلم کر دیتا، ان کے میں سر قلم کر دیتا، میں تو یہ کر سکتا ہوں، لکھتا ہوں اور لوگوں کو میں آگاہ کر رہا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور تم یہ اکتاتے ہو کہ ہمارے خلاف لکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جتنی دیر تک مجھے بھونکتے ہیں میرے آقا کو تو نہیں بھونکتے، اور اگر میرا سینہ ڈھال بن جائے، اگر میرا سینہ ڈھال بن جائے، لوگ میری طرف ہو جائیں، ان کی صفات کی نفی نہ کریں، تو احمد رضا کو اور کیا چاہیے؟ کسی نے سوال کیا آپ ہر وقت محبت رسول کا ذکر کرتے رہتے ہیں, معلوم ہوتا ہے اس بارے میں کچھ آپ کو جو ہے نا افراد تفرید کا مسئلہ ہو گیا, توحید پیچھے کر دی. فرمایا محمد مصطفیٰ کو رب نے اختیار دیے ہیں اور آپ کے تصرف اور قدرت کا پہلا مظہر یہ ہے کہ جو محبت رسول رکھتا ہے وہ کبھی مشرک نہیں ہوتا, وہ کبھی مشرک نہیں ہوتا. کیوں؟ فرمایا محمد رسول اللہ کا فیضان یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرے حضور تحفے میں اسے عقیدہ ہے توحید عطا فرماتے ہیں, معرفت توحید عطا فرماتے ہیں. اور میرا اللہ جس پر خوش ہو جائے اپنے جس بندے پر اس کو اپنے حبیب کی محبت عطا فرما دیتا ہے, جس پہ اللہ راضی ہو اپنے حبیب کی محبت دیتا ہے, جس پہ رسول راضی ہو جائے اپنے رب کی توحید کی معرفت عطا فرما دیتا. فرمایا احمد رضا کو یقین ہے میں میرا سینہ اگر شک کیا جائے میرا کلیجہ نکال لو اگر اس کے دو ٹکڑے کر دو تو تم دیکھو گے کہ میرے دل کے دو ٹکڑے کر لو تو تم دیکھو گے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا, ایک پر اللہ لکھا ہوگا ایک پر محمد رسول اللہ. توازن کے ساتھ اور آپ میں تڑپ یہ تھی. آخری بات گفتگو ختم کرتا ہوں کیونکہ بڑا طویل بات ہو گئی. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا فتاوی عالمگیریہ میں ایک عبارت ہے کہ اگر کسے گف جامع پیغمبر رنات بوت جھک فرو, اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ پیغمبر کے کپڑے معاذ اللہ گندے ہیں وہ کافر ہو جائے گا. فتاوی عالمگیریہ میں لکھا ہے ایک طالب علم نے سوال کیا عرف میں جس کپڑے کو مٹی لگی ہو اس کو گندا کہا جاتا ہے, سرکار تکلف نہیں فرماتے تھے, جہاں آپ تشریف لے جاتے زمین پر بھی بیٹھ جاتے تھے, مٹی مبارک اگر آپ کے کپڑے سے لگ جائے تو عرف کے اعتبار سے اگر ایسا لفظ نہ بولیں تو کیا بولیں؟ فاضل بریلوی جواب لکھتے ہیں, فرمایا اس بے ایمان کا منہ جلے جو یہ کہے کہ معاذ اللہ حضور کپڑے ایسے ہیں, اگر خدا توفیق ادب دے تو یوں کیوں نہ کہے کہ مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لے رکھی ہے. اور سادات کا ادب و احترام فاضل بریلوی کے ہاں یہ تھا, ان لوگوں کیا پتا ہے سستی شہرت, سید ہیں سید ہیں. فاضل بریلوی سے پوچھا کہ سید اگر کوئی جرم کرے ایسا خدا نخواستہ جس پہ حد جاری ہوتی ہو تو کیا اس پر حد جاری کی جائے یا اس کے احترام میں حد جاری نہ کی جائے؟ فرمایا جب رسول اللہ نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی میں حد جاری کروں گا تو یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ رعایت لینے والے یہ کہیں سید ہونے کے ناطے دوہری سزا دو ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اپنے نانا جان کی شریعت پر عمل خود ہی نہیں کریں گے تو دوسرے لوگ کیا کریں گے؟ لیکن فرمایا قاضی سنو جملہ, فرمایا قاضی حد جاری کرتے وقت استعلاء ذہن میں نہ لاؤ اور اس کی حقارت ذہن میں نہ لاؤ, یوں سمجھو کہ شہزادے کا پاؤں کیچڑ میں پھنس گیا ہے میں ہاتھ سے دھو رہا ہوں. حد جاری کرو اس نیت کے ساتھ, اس ادب و احترام کے ساتھ بھی اگر صحیح ہو نہ سب صحیح دو, سزا بھی دو لیکن احترام بھی دل میں ضرور رکھو, حقیر مت سمجھو اسے. فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں کئی کنز ہیں میرے, میں یہی کہوں گا سادات قبیلے میں بعض بعض لوگ بڑے اکھڑ میں پتہ نہیں کس نسبت سے آ گئے. فاضل بریلوی کے بارے میں یہ فتویٰ دے دیا ایسا, میں نے کہا وہ بغیر تحقیق کے بات نہیں کرتے, اعلی حضرت کو سادات سے جو محبت ہے آپ نے پورا مستقل رسالہ الگ اس پر لکھا ہے, پورا رسالہ مستقل لکھا ہے. اور آپ کا ایک ہی شعر دیکھو اعلی حضرت مولانا ہمارے ڈاکٹر صاحب اقبال صاحب نے کچھ چار شعر لکھے حضرت فاطمہ تزارا کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدت النساء العالمین, بس چار شعر لکھے ہیں بانو تاجدار حلتا بڑا علماء مادر یا مرکز پرکارش, بڑا چار پانچ اشعار لکھے حضرت فاطمہ تزارا کے بارے میں. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے ایک مصرے میں انہوں نے چار شعروں میں چار نسبتیں بیان کی ہیں, آٹھ مصروں میں علامہ اقبال نے, فاضل بریلوی نے ایک مصرے میں پانچ نسبتیں بیان کی, نور بنتے نور زوجے نور ام نور نور, ایک مصرے میں پانچ نسبتیں بیان کی ہیں. اور پھر یہ بھی تو انہوں نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا. لیکن اگر ان لوگوں کے دل اس پر خوش ہوتے ہوں کہ ساری شریعت کی امان اٹھ جائے اور وہی نحن ابنا اللہ و احباؤ کا ماحول پیدا ہو جائے یہودیوں کی طرح کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں ہم اس کے محبوب ہیں شریعت کیا ہے ہماری تابع ہے, یہ لوگ اگر اس قسم کی سیادت چاہتے ہیں حضور نے نہیں دی فاضل بریلوی بھی نہیں دیں گے. یہ بات یاد رکھو یہودیوں والا ماحول پیدا نہیں ہونے دیں گے حضور کے غلام. ہاں تم تو سیادت اس لیے رکھی ہوئی ہے کسی کے پیسے مار لیے جو پوچھے جناب ادھار واپس کرو, انہوں نے کہا ہماری خمس نہیں دینا تم نے ہم سے, میں نے کہا الو آئی اس بدماشی کے لیے سید نے پن رکھا ہوا ہے ایک آدمی کا میں نے سنا. کو کسی کے 10,000 پاؤنڈ مار لیے, وہ لینے گیا تو اسے کہا خمس لیا ہے, اور خمس بھی ایسے کر خمس لیا ہے. میں نے کہا حضرت مولا علی پہلوان ضرور تھے پر اس طرح نہیں کرتے تھے. جی میں کہا اس طرح نہیں کرتے, یہ سیادت تم نے رکھی ہے شریعت کی حدیں توڑنے کے لیے, داڑیوں کو کینچیاں مار مار کے چڑھا دیا ہے پتہ نہیں آسمان کی طرف. میں کہا شکل بھی اپنی ٹھیک کرو اور عقل بھی ٹھیک کرو, عقیدہ بھی درست کرو, عاشقوں کی صف میں شامل ہو جاؤ, امام احمد رضا سے پوچھو سنیت کیا ہے اور اہل سنت کیا ہے, دشمن آنے مصطفیٰ کے مقابلے میں آؤ, وہاں بھیگی بلی بنے ہوئے ہو اور خمس لینے کے لیے چورا سینہ کرتے ہو. جب مقابلے کی بات آتی ہے بھیگی بلی کی طرح, یہ بات ہمارا کام نہیں ہے, ادھر سے لاؤ ادھر سے لاؤ. تو میں نے کہا خمس کسے دیں, کہا وہ مجھے دے جاؤ, مسئلہ کون نافذ کرے گا؟ خمس کون لے گا؟ کام لیں گے. کہا دشمنوں سے مقابلہ کروں گا, کہا اور بھی بتے رہے. میں کیا کہہ رہے, یہ چوری کھانے والے مجنو مت بنو, آؤ. ہمیں پوچھا جاتا ہے حضرت صاحب کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ یہ تعلق ہے, یہ تقریر کو سنتا ہے, یہ سنواتا ہے, ٹانگیں کانپتی اس طرح, ایسے ٹانگیں کانپتی. میں نے حضرت سے ابھی پوچھا آتے ہوئے, میں نے کہا حضرت کتنا ٹائم کو, 15 منٹ, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, کوئی یاد؟ فرمایا آپ جتنا بیان کر, یہ تعلق ہے نا, تو ہم نے اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں. ہم اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں میرے پاس ہیں, اور یہ تو خاص فتاوی کی کتابیں ہیں جو نکالی ہم نے فتاوی رضویہ سے, ہاں, اور آپ کے سامنے پیش فرمائی. اور اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کبھی صرف اپنی ذاتی رائے پیش نہیں کرتے, دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں. گرامی قدر حضرات, میں فاضل بریلوی کا پیغام آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ فاضل بریلوی نے فتنہ قادیانیت کا رد کیا, رد بلیغ کیا. آپ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کریں. فاضل بریلوی نے رافضی فتنے کا اور دشمنان صحابہ کا قلع کما کیا, آپ اس فتنے کے لیے کام کریں. جہاں بھی سامنے موجود ہو, یہ نہیں ہوتا فلاں کام کرے, جہاں بھی کوئی دشمن صحابہ سر اٹھائے اس کا سر کچلنا آپ کی ذمہ داری ہے. جہاں جہاں گستاخ رسول سر اٹھانے کی کوشش کرے, فکر رضا کی تلواریں اٹھا کر ان کے سینے پر اور ان کے سر پر چڑھ جاؤ. میں کہتا ہوں کہ اس وقت گستاخان صحابہ گستاخان رسول کا عفریت جو منہ کھولے پھر رہا ہے دنیا کو ڈکارنے کے لیے, کھانے کے لیے, اس کا علاج فکر رضا کی تلواریں ہیں. مجاہد بن کر فکر رضا کی تلواریں اٹھا کر میدان میں آ جاؤ, خالص اہل سنت کا پرچم بلند کرو. اور یہی وہ جماعت ہے جس کے پاس صحابہ کرام کے عقیدے ہیں, اہل بیت اطہار کے عقیدے ہیں, یہی وارث ہیں صحابہ کے, یہی وارث ہیں اہل بیت اطہار کے. اور صحت عقیدہ کا پیغام ہے ہمارا, عقیدہ جب تک درست نہ ہو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا. اپنے عمل کو قبولیت کے معیار پر اگر پہنچانا چاہتے ہو تو اپنے عقیدے صحیح کرو. اور صحت عقائد کے لیے, ہاں صحت عقائد کے لیے امام احمد رضا بریلوی کے افکار سب سے بڑا ذریعہ ہے صحت عقائد کا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحت عقیدہ کی توفیق عطا فرمائے, اعلی حضرت کو سمجھنے کی اور ماننے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے, حضرت صاحب قبلہ عالم کے فیوض و برکات کو اللہ تعالی اور ترقیاں عطا فرمائے, اور اس مشن کو اللہ تعالی انہیں جاری ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب معاونین کے لیے بھی دعا گو ہوں. اور یہاں کسی وقت بھی لوگ مناظرے کے چیلنج کرتے ہیں, پوری ایک جماعت تیار کی ہے برمنگھم میں طلباء کی, اگر ایسی ضرورت پڑے گی انگریزی میں, عربی میں, ہر زبان میں تحقیق اور مناظرہ کے لیے ہمارے طلباء موجود ہیں. آپ سینٹر میں رابطہ کریں گے, انشاءاللہ العزیز مناظرین محققین موجود ہیں ہر مسئلے پر, انگلش میں, عربی میں, اردو میں مناظرے کے لیے اور تحقیق کے لیے موجود ہیں. اور اس سے مطلب فتنہ و فساد نہیں ہے, ہمارا یہ کام نہیں ہے فتنہ و فساد نہیں, لیکن تحقیق کرنا, اور تحقیق بھی وہ جس میں سرکار کی عظمت کا تحفظ ہے, وہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.